الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیب یا رسول اللہ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم دعا الی اللہ فالمستمسکون به مستمسکون بحبل غیر منفصم ثم رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمه للارامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس نصاب زندگی کے حوالے سے ایک اور نشست میں ہم شریک ہیں، اور جس طرح کہ آپ نے ابھی ہمارے محترم بھائی جناب محمد حنیف معرفانی زیدہ شرفہ سے ان پروگرام کے اغراض و مقاصد اور مختلف پروگرامز کے مختلف موضوعات جو ایک مسلمان کی زندگی کے مختلف جہتوں کے لیے قرآن کریم نے جو مضامین ذکر کیے ہیں اس پر وہ مشتمل ہے، نظریات ہے، اس کے اعمال وہ احوال ہیں، اور اس کی اپنی ایک ذاتی اور معاشرتی اور گھریلو زندگی ہے۔ انسان کی زندگی، مومن کی زندگی انہی تین بنیادی مرکزوں کے گرد گھومتی ہے، اس کے نظریات، اس کے عقائد، اور پھر نظریات اور عقائد جن احکام اور جن اعمال کی ادائیگی پر برنگیختہ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں ان کی ادائیگی، اور پھر انسان ہونے کے حوالے سے اس سے متعلق اس کی شہوات، اس کی لذات، اس کے متعلق رشتہ دار، عزیز و اقارب اور دیگر معاملات جو اس کی زندگی کے اہم شعبے ہیں اس کی طرف انسان کی زندگی گھومتی ہے، تو یہ درس اور یہ تمام دروس انہی تین جہتوں کے موضوعات میں مل بیٹھ کر قرآن و سنت سے اصلاح لینے کے لیے اور مل بیٹھ کر قرآن و سنت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات سے آگاہی حاصل کر کے اپنے ان تینوں شعبوں کو ان مبارک نور سے مستنیر اور منور کرنے کی کوشش ہے. لیکن اس مسجد میں جو پروگرام ہوا کرتا ہے وہ نصاب زندگی کے حوالے سے کہ ایک مسلمان نے اپنی زندگی میں کس طرح سروائیو کرنا ہے، کس طرح اس نے چلنا ہے، اور روزمرہ اٹھنے والی آوازیں، روزمرہ اٹھنے والے معاملات کا اس نے سامنا کیسا کرنا ہے، اس کے خارج میں، اس کے باہر جس کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، بے شمار معاملات وہاں پر بھی رو پذیر ہوتے ہیں، اور یہ اس کے اندر کی آواز، اس کے اندر کے معاملات ہیں. تو ان دونوں کے اندر وہ ان دونوں شعبوں کے لیے اس کے ظاہر اور باطن کے اندر، اس کے خارج میں اور اس کے داخل میں ہونے والی ایک کشمکش کے متعلق قرآن و سنت اس کی کیا اصلاح کرتی ہے، تو اس مضامین کو خاص طور پر اس پروگرام میں ذکر کیا جاتا ہے. اس میں ہم عمومی طور پر، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ صرف ایک نصاب اور اس کے اصول کو ذکر کرتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد اور اس کی بیس جو ہے وہ درس تصوف میں ذکر کی جاتی ہے، کیونکہ خالص حال کی بحث اور خالص وہ بحث جو بندے کو عمل کی طرف ابھارے اس کا تعلق تصوف سے ہے، علم حال سے ہے. تو وہ باقاعدہ ہماری مسجد میں درس تصوف ہوتا ہے کہ جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پھر وہ خاص شعبہ جو بندے کی طبیعت کو اس قدر بیدار کر دے اور اس قدر تیار کر دے کہ وہ عمل کی طرف راغب ہو اور وہ اپنی شخصیت سے متعلق معلومات حاصل کرے، تو وہ خاص مخفی اور دقیق اور انتہائی لذیذ اور مفید علم جو ہے وہ علم تصوف ہے، اس کو دوسری جگہ پر ذکر کیا جاتا ہے. لیکن اس درس کے اندر عمومی طور پر وہ مضامین ذکر کیے جاتے ہیں کہ ایک انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری ہے تاکہ وہ قانون سے واقف ہو جائے، قانون پر تیار کرنا اور طبیعتوں کو قانون کی طرف راغب کرنا، یہ علم تصوف کا شعبہ ہے. طبیعتوں کو اس طرف بیدار کرنا یہ تصوف کا شعبہ ہے. اور قانون بتا دینا اگر نماز، روزے اور زکوٰۃ کے حوالے سے ہے تو وہ پھر وہ ایک فقہ کا شعبہ ہے کہ جس میں وہ تمام قوانین بتا دیے جاتے ہیں، اور جس میں عقیدے کے قوانین بتا دیے جاتے ہیں وہ علم کلام اور علم العقائد کا شعبہ ہے. لیکن ہمارا یہ درس جو اس مسجد کے اندر ہوتا ہے اس میں یہ کہ وہ چیزیں جو عقائد و نظریات کے ساتھ ساتھ روزمرہ، ہم ایک تاجر بھی ہیں، ہم ایک شوہر بھی ہیں، ہم ایک داماد بھی ہیں، ہم ایک بیٹے بھی ہیں، ہم ایک پڑوسی بھی ہیں، ہم محلے کے ایک فرد بھی ہیں، ہم معاشرے میں ایک نمائندے بھی ہیں، وطن عزیز کے شہری بھی ہیں، تو یہ تمام شعبے ہمیں زندگی کے حوالے سے جو ملے ہیں اس میں قرآن و سنت ہمیں کیا درس دیتا ہے کہ جس کے لیے ہم اپنی زندگی کے جتنے شعبے اور جتنے تعلق اور جتنی شعبوں کے ہم نمائندے بنے ہوئے ہیں تو اس میں ہم کس قسم کی ادائیگی کریں، اور قرآن و سنت اس میں ہمیں کیا درس دیتا ہے، یہ اس خاص اس مسجد کے درس کا عنوان ہے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید نے اس چیز کو ذکر کیا سورہ آل عمران میں کہ ہم نے عورت اور اولاد اور مال، یہ دیگر چیزیں ہم نے انسان کے اندر اس کی خواہشات کو داخل کیا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کی لذتوں کو، ان تمام کی خواہشات کو انسان کے اندر داخل کیا ہے اور شامل کیا ہے، اور انسان کو جہاں پر نعمت کی صورت میں بیوی، مال، اولاد یہ دیے ہیں، وہیں پر اللہ رب العالمین نے اپنے حق کو مقدم کیا ہے کہ یہ چیزیں جو مال کی صورت میں ہیں، یہ نعمت جو مال کی صورت میں ہے، یہ نعمت جو اولاد کی صورت میں ہے، یہ نعمت جو کاروبار کی صورت میں ہے، یہ نعمت جو سونا چاندی کی صورت کے اندر ہے، یہ نعمت جو دنیاوی اسباب اور مال و اسباب کی صورت میں تمہارے پاس ہے اور رشتوں کی صورت میں تمہارے پاس ہے، تو دیکھو یہ فتنہ نہ بن جائے، یہ نعمت نعمت ہی رہے. یہ تمہارے لیے فتنہ نہ بنے، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ نہ ہو جائے، آزمائش نہ ہو جائے. آزمائش تو ہے لیکن یہ تمہاری پاؤں کی بیڑی بن کر تمہیں جہنم کی طرف لے جانے کا باعث نہ بن جائے. یہ بیوی، یہ مال وہ دراصل نعمت ہے، لیکن اگر تم نے اس کو صحیح طور پر نہ برتا اور اس کی ادائیگی اور اس کو برتنے کے جو طریقے تھے، اس کو استعمال کرنے کے جو طریقے تھے، اس سے استفادہ اور اس سے فائدہ اٹھانے کے ان نعمتوں کو جو طریقے تھے، جو بیوی کی صورت میں ہے، جو مال کی صورت میں ہے، جو سونا چاندی کی صورت میں ہے، جو اولادوں کی صورت میں ہے، جو بینک بیلنس کی صورت میں ہے، جو مویشیوں کی صورت میں ہے، المختصر جو بھی نعمتیں اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں دی ہے، یہ ساری نعمت ہے، تمہارے لیے زحمت نہیں ہے، جبکہ تم اس کو برتنے سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ ہم سے سیکھو تو یہی بیوی تمہارے لیے جنت میں لے جانے کا باعث بنے گی، یہی بچے تمہیں جنت میں لے جانے کا باعث بنے گا، یہی مال تمہارے لیے بخشش کا باعث بنے گا، یہی بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑی بڑی لمبی گاڑیاں تمہارے لیے جنت کا باعث بنیں گی. مگر کب؟ جب ہم نے جو حق، جو دائرہ کار، جو ایک لمیٹیشن اس کی پیش کی ہے، ایک اس کا جو دائرہ کار ذکر کیا ہے، اور کس میں کتنا منہمک ہونا ہے، کس میں کتنا مستغرق ہونا ہے، کس سے کتنا لطف اندوز ہونا ہے، کس سے کتنا فائدہ اٹھانا ہے، اگر تم نے اس کی طرف توجہ کیا تو یہ تمام نعمتیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی. اور لیکن اگر تم نے حدود کو کراس کیا اور جس کا جو درجہ تھا اس کو ہٹا کر اس میں بڑھوتی یا گھٹوتی پیدا کر دی، تو یہ تمہارے لیے فتنہ ہوگا اور یہی تمہارے لیے دنیا و آخرت کی پریشانی کا باعث ہوگا. وہ کب ہوگا؟ فرمایا کہ وہ جب ہوگا کہ جب بیوی، اولاد، مال، سونا، چاندی، یہ تمام چیزیں، کیونکہ نصاب زندگی کے متعلق ہمارا موضوع ہے تو ہمارا 24 گھنٹہ ان چیزوں سے پالا پڑتا ہے، تو اس کی ادائیگی کا ڈھنگ قرآن کیا بتاتا ہے، سیرت کیا بتاتی ہے، یہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے. اور اسلام وہ امتیازی اور اسلام وہ عظیم مذہب ہے تمام ادیان کے اندر، اور بلکہ وہ حق مذہب ہے کہ جو انسان کی پیدائش سے لے کر قبر تک، یہاں تک کہ استنجا تک کے آداب بتاتا ہے. یعنی اس کے مسائل اس قدر وسیع ہے اور یہ اتنا رحم اور کرم والا مذہب ہے کہ اس نے انسانیت کے کسی گوشے میں اس کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا. میں برسبیل تنزل نیچے اتر کے بات کر رہا ہوں کہ استنجا تک کے مسائل اسلام بتاتا ہے، پیشاب کرنے تک کے مسائل اسلام بتاتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ انسان کی زندگی کا کون سا ایسا شعبہ ہوگا کہ جو خالی رہ گیا ہوگا اسلام کی تعلیم سے. تو اسلام وہ آفاقی اور وہ ہماگیر اور وہ عالمگیر اور وہ عظیم مذہب ہے کہ اور مذاہب جو دنیا میں کسی بھی صورت میں ظاہر ہوئے، انہوں نے انسان کی کسی اور یا کسی محدود کسی خاص شعبے کی طرف اشارہ کیا، لیکن دین حق، دین اسلام جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جس کی آپ نے تبلیغ فرمائی اپنی سیرت پاک کے ذریعے، یہ وہ انقلابی اور ہماگیر اور ہما جہت وہ مذہب ہے کہ جس نے انسان کے تمام شعبوں میں اپنے فیضان کے نور کو داخل کیا ہے. انسان کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں چیلنج کر کے کہتا ہوں آپ کو، کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس پر اسلام کی تعلیم نہ ہوئی. ماں کے پیٹ میں بچہ آ گیا، وہاں سے تعلیم شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، تعلیم شروع ہو جاتی ہے. پیدا ہوا، احکام شروع ہو گئے. پیدائش کے وقت کیا کرنا ہے، وہ بھی شروع ہو گیا. ابھی کچھ کھا نہیں سکتا، اس کے احکام آ گئے. اب کچھ کھا سکتا ہے، اس کے احکام آ گئے. شور کی منزل پر آیا، اس کے احکام آ گئے. بلوغ کی منزل پر نہیں پہنچا، عقل کی وادی میں آیا، احکام آ گئے. بالغ ہو گیا، احکام آ گئے. اس کی خلوت اور جلوت کی زندگی کے احکام آ گئے. کنوارا تھا، اس کے احکام آ گئے. شادی ہو گئی، اس کے احکام آ گئے. عورت کے ساتھ خلوت، وہ احکام آ گئے. جلوت دوستوں کے ساتھ، وہ احکام آ گئے. تاجر تھا، وہ احکام آ گئے. سو رہا ہے، وہ احکام آ گئے. جاگ گیا، وہ احکام آ گئے. نہا رہا ہے، وہ احکام آ گئے. پاکی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ احکام آ گئے. پیشاب کرنا چاہتا ہے، اس کی باتیں آ گئی ہے. مر گیا ہے تو مرنے کے احکام آ گئے. قبر میں اتارنے کے احکام آ گئے. اور قبر کے بعد، مرنے کے بعد اس کے معاملات، وہ بھی احکام آ گئے. تو یعنی زندگی کے جس قدر شعبے ہیں، ان تمام پر صرف اسلام ایک واحد مذہب ہے جس نے تفصیلی طور پر کثیر تعلیمات کو چھوڑا ہے. تو لہذا کامیابی ہم تمام کی یہی ہے کہ جو احکامات عمر کے اعتبار سے، سطح کے اعتبار سے، جہد کے اعتبار سے، ایک شخص ہے جو کنوارا ہے، وہ اپنے کنوارے پن کے جو احکام ہیں اس کو پڑھے. تاکہ اس کی زندگی عفت و پارسائی کی گزرے. شادی شدہ ہے تو اس احکام کو سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ اس کی زندگی اعتدال کے ساتھ گزرے اور وہ جو دنیاوی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے وہ دائمی رہے اور قیامت کے دن بھی اس کے لیے قرار کا باعث ہو. وہ اولاد والا ہو گیا اس کے احکام کا مطالعہ کرے. وہ بیٹوں والا ہو گیا اس کے احکام کا مطالعہ کرے. وہ بیٹیوں والا ہو گیا اس کے احکام کا مطالعہ کرے. وہ کنبے کا سربراہ ہے اس کے احکام کا مطالعہ کرے. وہ علاقے کا امیر ہے اس کے احکام کا مطالعہ کرے. وہ وطن کا اگر سربراہ ہے تو اس کا وہ کسی حساس اور معتمد اور اعتماد والی سیٹ پر وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے احکام کا مطالعہ کرے. تو نصاب زندگی ہے یہی کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے محبوب نے انسان کی جو سطح جو عمر جو جہد جو درجہ جس پر وہ آپ فائز ہے اسلام اس کے بارے میں جو تعلیم پیش کرتا ہے اس کو ذکر کرنا نصاب زندگی ہے. تاکہ انسان میری بات کہنے کا مقصد سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ جس سطح پر بیٹھے ہیں نا اس سے متعلق اسلام نے کلام کیا. میں جس سطح پر بیٹھا ہوں اس سے متعلق اسلام نے کلام کیا. آپ عمر کی جس رفتار پر پہنچ چکے ہیں اس پر اسلام کی تعلیم ہے. ہر شخص اپنے گرد و نواح میں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھے کہ وہ کس کا متحمل ہے, کس کام پر وہ فائز ہو چکا ہے. وہ بزنس مین ہے, وہ تاجر ہے, وہ کہیں نوکری کرتا ہے, وہ کہیں اجارے کے اوپر ہے, کہیں پر وہ تنخواہ کا ملازم ہے, یا اس کی ابھی تک نوکری لگی نہیں ہے, یا وہ نوکری کی تلاش میں ہے. المختصر معاشرت کی زندگی ہو یا معاشیات کی زندگی ہو یا نظریات کی زندگی ہو یا سماجی زندگی ہو, اس ایک ایک عنوان کے نیچے جو 3600 شاخیں نکلتی ہے قرآن و سنت اس کی تمام کی نمائندگی کرتا ہے. اگر ہر شخص ہر مسلمان اپنی جہد کو پہلے سمجھ جائے, اپنی صدا کو سمجھ جائے, اپنی اس دور اور اپنی میعاد کو سمجھ جائے اور جس حالات میں وہ گزر رہا ہے اس وقت کو سمجھ جائے اور اس کی تعلیم کا مطالعہ کرے تو بڑے پرسکون انداز کے اندر وہ اللہ کو بھی راضی کر سکتا ہے اور اپنی بیوی بچوں اور جو متعلق اس کے ساتھ قوانین وابستہ ہے, ضوابط وابستہ ہے, افراد وابستہ ہے, شعبہ وابستہ ہے, ان کو بھی خوش کر سکتا ہے اور راضی کر سکتا ہے. یہ ہے وہ نصاب زندگی جس کا جاننا ایک باشعور ایک عقل مند ایک ذمہ دار اور ایک مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس لیے ہم نے گزشتہ پروگرام کے اندر اور گزشتہ درس کے اندر جو آپ کی خدمت میں بات ہم نے پیش کی تھی وہ خاص طور پر یہ تھی کہ انسان کے اندر مال کی محبت اور مال کی جستجو بہت رہتی ہے. تو قرآن نے صاف کہہ دیا کہ بھائی یہ تو ہم نے خود ڈالا ہے کہ یہ جو یہ لذتیں ہیں یہ شہوات ہیں یہ کشائش جو ہیں اور یہ تلذذ زندگی ہے یہ تو خود ہم نے انسان کے اندر رکھی ہے, عورت کی صورت میں جو ہے, بچوں کی صورت میں جو ہے, مال کی صورت میں جو ہے. لیکن فرمایا اس سے اوپر حق اللہ کا ہے. اللہ نے جو حق بیوی کا دیا ہے اس کو اتنے حد تک رکھا جائے. اللہ نے جو حق اولاد کا دیا ہے اس کو اتنے حق پر رکھا جائے. اللہ نے جو حق مال اور دھن کو جمع کرنے کا کیا ہے اس کو اس حق پر رکھا جائے. لیکن تمام حق کے اوپر اللہ کا حق ہے کہ یہ تم اس کے امین ہو, تم اس کے مالک نہیں ہو, مالک اس کا اللہ رب العالمین ہے. تو لہذا یہ تمام حقوق جو تمہیں ملے ہیں تم اس سے خود بھی استفادہ کرو, اور استفادہ کرنا تم سے پوچھا نہیں جائے گا جبکہ جس طرح اللہ نے تمہیں استعمال کرنے کے لیے کہا ہے, اور اللہ نے جو استعمال کرنے کے لیے کہا ہے وہ جبر نہیں ہے, وہ تمہارے لیے بہتر ہی ہے. اس طریقے سے ادا کرو گے تو تمہاری طبیعت بھی مطمئن رہے گی. اور اللہ فرماتا ہے جو ہماری دی ہوئی نعمتیں جب ہمارے قول کے مطابق ادا کی جاتی ہے تو یہی ہمارا شکر ہے, اس سے وہ خود بھی لطف اندوز ہوتا ہے اور ہم بھی راضی ہوتے ہیں, اور جب ہم راضی ہوتے ہیں تو نعمت میں دگنا پن پیدا کر دیتے ہیں, اس میں زیادتی کر دیتے ہیں. تو یہ وہ تمام زندگی کے شعبے ہیں. اگر کوئی 16 سال کا جوان ہے, کوئی 18 سال کا جوان ہے, کوئی 20 سال کا جوان ہے, کوئی 40 سال کا ہے, کوئی 50 سال کا ضعیف شخص ہے, کوئی 60 سال کا ہے, تو اسلام نے ہر ایک کی عمر کے اعتبار سے اسے نصاب زندگی دیا ہے. شوہر ہے تو اس کی نصاب زندگی بھی ہے, بیوی ہے تو اس کی نصاب زندگی, بیٹا ہے اس کی نصاب زندگی, پڑوسی ہے اس کی نصاب زندگی, سڑک پر گزر رہا ہے یہاں تک اس کی نصاب زندگی, سڑک پر اگر بیٹھا ہے تو اس کا بھی نظام آیا ہے. صحابہ اکرام کو حضور نے شاہ فرمایا کہ یہ گلی کے کوچوں میں نہیں بیٹھا کرو تم, اور ان کڑوں پر تم بیٹھ جاتے ہو, ایسا نہیں کیا کرو. صحابہ نے کہا کہ حضور ایسی دل بہلانے کے لیے دیگر اور امور سے فارغ ہونے کے بعد ہم بیٹھتے ہیں تاکہ دوست احباب ہمارے مل جاتے ہیں, اس لیے ہم وہاں پر بیٹھتے ہیں. تو حضور نے شاہ فرمایا اچھا یہ تمہاری طبیعتوں کو لگتا ہے اور تمہیں یہ چیز اچھی لگتی ہے تو ہم پابندی نہیں لگاتے, لیکن اس کے کچھ حقوق ہیں وہ ادا کرو تو بیٹھتے رہو. اس کے کچھ حقوق ہیں وہ ادا کرتے ہو, اور وہ حقوق یہ نہیں کہ تم اس سے پریشان ہو جاؤ گے, یہ کہ تم خود بھی استفادہ کرو گے اور تمہارا وجود تمام اقوام کے لیے، تمام معاشرے کے لیے، تمام افراد کے لیے نعمت کا باعث بن جائے گا، اور تمہارے عمل کی وجہ سے تم خود بھی استفادہ کرو گے اور اس کی لذتیں اور اس کے مزے تمہاری قوم بھی اٹھائے گی. لہذا اگر تم یہ کہتے ہو کہ نکڑ پر ہمیں بیٹھنا ہے، گلی کے چوراہے پر ہمیں بیٹھنا ہے، یہ ہماری عادت ہے تاکہ ہمارے دوست احباب ہمیں ملیں، تو اب آپ دیکھیں کہ سستانے کے حوالے سے، لطف اندوز ہونے کے حوالے سے، دوستوں سے ملنے کے حوالے کی جو سطح تھی، کتنی پیاری مثال وہاں پر شریعت مطہرہ نے اس نصاب زندگی کے، زندگی کے اس شعبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور نے اشارہ فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم بیٹھنا چاہتے تو بیٹھو، لیکن تین حق کو ادا کرو، پھر تمہارے لیے اس کی مکمل اجازت ہے، بلکہ وہ بیٹھنا بھی تمہارے لیے عبادت ہو جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ دوستوں کے ساتھ تم بات چیت کر رہے ہو، یہ بھی عبادت ہو جائے گا. وہ تین چیزوں کا تم خیال رکھو. پوچھا گیا کیا؟ فرما راستے کے اندر اگر کوئی تکلیف دہ چیز تمہارے سامنے پڑی ہو تو اس کو اٹھا لو تاکہ گزرنے والا اس سے متاثر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ایک بات فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ جو گزر رہا ہو یا تم اس پر سلام کرو یا وہ تمہیں سلام کرے تو تم جواب دو. اگر غیر محرم عورتیں وہاں سے گزر رہی ہو تو اپنی نظروں کو جھکا لو. فرمایا یہ راستے کے آداب ہیں. اگر راستے میں بیٹھنے کا شوق ہے تو ان تین ادبوں کو ملحوظ رکھو، تمہارا بیٹھنا بھی عبادت ہوگا. تو آپ دیکھیں کہ زندگی کے ہر شعبے، ہر ڈگر، ہر نکڑ اور ہر زاویے اور ہر جہت پر شریعت مطہرہ نے تعلیم عطا فرمائی، اور ان تمام کو اگر ہم لا کر جمع کریں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، تو میں نے ابھی سورۃ النساء سے آپ کے سامنے آیت نمبر 135 تلاوت کی، اور پہلے سورہ آل عمران سے میں نے ذکر کیا تھا. آئیے آج اس موضوع کا ہم خلاصہ پیش کرتے ہیں، اور اسی سے ہمارے موضوعات کی ہزاروں قسمیں یہاں سے نکلیں گی زندگی کے شعبے کے حوالے سے. اور وہ جو اہم چیز اور ضروری چیز جو اللہ رب العالمین انسان کو عطا فرمانا چاہتا ہے، کہ اگر وہ آپ کے دل میں بھی اور میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا نصاب کسی دنیاوی شخص سے نہ لے، اللہ اس کے رسول سے نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے شوہر بن سکیں، اچھے داماد بن سکیں، اچھے باپ بن سکیں، اچھے بیٹے بن سکیں، اچھے تاجر بن سکیں، اچھے پڑوسی بن سکیں، اچھے دوست بن سکیں، اچھے نمازی بن سکیں، اچھے ملنے جلنے والوں میں ہمارا شمار ہو سکے. تو ان تمام چیزوں کی جو لازمی چیز ہے جو شریعت مطہرہ نے پیش کیا ہے وہ عدل. یہ بنیاد ہے نا نصاب زندگی کی. اور بندے کو اگر نیک ہونا ہے اپنے اندر کی زندگی میں بھی اور باہر کی زندگی میں، تو وہ مین چیز ہے عدل. کیا ہے عدل؟ عدل کہتے ہیں انصاف کو. اس لفظ کو عموماً ہم سن کر نکل جاتے ہیں، لیکن آج اگر ہم اس کو ہم نفسیاتی طور پر بھی تھوڑا کشادہ کریں گے اور قرآن کریم سے اس کی اہمیت کو بھی سمجھیں گے کہ انسان، آج ہم فساد ہمارے معاشرے میں چاہے اوپر کی سطح پر ہے نیچے کی سطح پر ہے، ہم بیٹھ کر کالے کوٹ والے پر تنقید کرتے ہیں کہ جناب وہ عدل والا ہے لیکن کام نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں جناب فلانے چیف جسٹس کو آزاد کرانے کے لیے اتنا شور شرابہ ہوا وہ کوئی کام نہیں کرتا. یہ اپنی سطح پر ہے، وہ اپنی سطح پر عدل کو کھو رہا ہے، اس لیے نظام فساد ہے. لیکن یہ پوچھیں اپنے آپ سے، جو آپ بیٹھ کر تبصرہ کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی ذات سے متعلق عدل کا تقاضا پتا ہے؟ کیونکہ عدل جو ہے وہ تو اجتماعی عدل کے خلاف کر رہا ہے، اور اگر آپ فرد کے نمائندے ہیں تو عدل کی دو قسمیں، ایک شخصی عدل ہے اور ایک اجتماعی عدل ہے. اگر شخصی عدل نہ ہو تو بندہ نیک نہیں ہوتا، اور اجتماعی عدل نہ ہو تو معاشرہ نیک نہیں ہوتا. اور معاشرے کو نیک کرنے کے لیے معاشرہ فرد سے بنتا ہے، معاشرہ جناتوں سے نہیں بنتا، فرد سے بنتا ہے، ایک ایک آدمی مل کر معاشرہ تیار ہوتا ہے. تو شریعت مطہرہ اور اسلام نفسیاتی اعتبار سے اتنا مبارک مذہب ہے کہ جب یہ درس دیتا ہے تو یہ اجتماع کو بعد میں خطاب کرتا ہے، فرد کو پہلے خطاب کرتا ہے، کیونکہ فرد کی اصلاح ہوگی تو معاشرے کی اصلاح ہوگی. معاشرے کو جو افراد ملیں گے، اگر وہ افراد ملیں گے کہ جن افراد میں فرد کی اصلاح ہو چکی ہو، ایک ایک انسان جمع ہو کر معاشرہ بنتا ہے. اگر میں اور آپ مل کر قرآن و سنت اور جو اس نے عدل بیان کیا، یہ بیٹھ کر ہم کوئی گپے شپے تو نہیں کر رہے، اپنی اصلاح کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. اس وقت ہم 50, 100, 200 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت اگر ہم سب اپنی ذمہ داری سمجھ کر اللہ کے خوف سے اور مرنے پر یقین کرنے کے حوالے سے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ہم سے پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں، اس بار میں اگر ہم احساس کر جائیں اور بیداری کے ساتھ، شعور کے ساتھ اگر ہم اپنے اوپر عدل کو نافذ کر دیں، تو میں کہتا ہوں جس معاشرے میں 200 آدمی عدل کے والے ہوں گے تو وہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا، وہ محلہ محفوظ نہیں ہو جائے گا، کیا وہ پڑوس محفوظ نہیں ہو جائے گا، کیا وہاں کے تجارتی معاملات محفوظ نہیں ہو جائیں گے، لین دین کے تقاضوں سے خیانت ختم نہیں ہو جائے گی،
کیا وہاں سے آنکھوں کی خیانت نہیں ختم ہوگی؟ کیا وہاں سے زبان کی خیانت نہیں ختم ہوگی؟ کیا زبان کی اور کانوں کی سماعت کی الغرض جو خیانتوں کا ایک جنجال ہمارے قریب ہے اور ایک پورا جنگل ہمارے قریب ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ وہ جب ختم ہو سکتا ہے کہ جب میں اور آپ اپنی ذمہ داری عدل کے اعتبار سے کریں اور اس عدل کے اعتبار سے جس کا عدل کا حکم قرآن نے عطا فرمایا ہے، جس میزان اور انصاف کا حکم اللہ نے عطا فرمایا ہے، کہ اس عدل کے بغیر نہ ہماری نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ سکون ہے، نہ چین ہے، اگر اس کو میں اور آپ قبول کریں، اور یقین یہ درس ہم نے رکھا اس لیے ہے کہ ہم اگر پہلے بے ڈھنگے تھے اور بیگانے تھے اور اس موضوع کو جانتے نہیں تھے، تو اگر اب جاننے لگ گئے ہیں تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور جو شخصی عدل کی بات قرآن نے کی ہے، نبی پاک نے کی ہے، اس کو اپنی ذات میں نافذ کریں گے۔ عدل سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی جج کرسی پر بیٹھے تو وہ فیصلہ کرے، میں نے پہلے عرض کیا وہ تو عدل اجتماعی ہے، اس کی کرسی تو عدل اجتماعی کی ہے، ساری قوم کی طرف عدل کرے گا، لیکن ایک میری زندگی اور آپ کی زندگی، کیا ہم نے کپڑے میں ہر چیز میں عدل ہے؟ کھانے میں عدل ہے، پینے میں عدل ہے، سانس لینے میں عدل ہے، بولنے میں عدل ہے، دیکھنے میں عدل ہے، سننے میں الگ ہے، کمانے میں عدل ہے، چلنے میں عدل ہے، محبت میں عدل ہے، دشمنی میں عدل ہے، خرید میں عدل ہے، فروخت میں عدل ہے، تجارت میں عدل ہے، چلنے پھرنے میں عدل ہے، رہنے سہنے میں عدل ہے، سونے میں عدل ہے، جاگنے میں عدل ہے۔ تو یہ شخصی عدل جو شریعت مطہرہ نے پیش کیا ہے، کہ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم دوسرے پر تنقید کر کر اسے کہہ رہے ہیں کہ جناب اس نے بیڑا غرق کیا، تو وہ تو بیڑا غرق کر رہا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ جواب دے گا، لیکن ہم جو تنقید کر رہے ہیں تو اس تنقید کے بعد یہ تنقید جو ہم سے عدل کا اور عمل کا مطالبہ کر رہی ہے، کیا اس کے اندر ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ تو لہذا زندگی کے ہر شعبے کے اندر عدل ہے۔ مثال کے طور پر ہم ون وے ٹریفک جا رہا ہے، سامنے سے دوسرا بندہ چلا آتا ہے، اور اگر آپ نے وقت پر بریک نہیں مارا تو وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم میرے سامنے کیوں آ گئے۔ تو کیا ہمیں، ہم عدل کی سطح پر اتنے گر چکے ہیں کہ ہمیں تو چلنے پھرنے میں عدل نہیں ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں، آپ نماز روزے کی بات کرتے ہیں، جو نماز ڈھنگ سے پڑھتا ہو نا وہ روڈ سے پورے ڈھنگ سے چلتا ہوگا، اور جس نے نماز پڑھنے کے باوجود، جس نے مسجدوں میں جماعتوں کی پابندی کے باوجود، مسجد میں آپ کو ایک صف میں بالکل صحیح طریقے سے کھڑا کیا جاتا ہے، کاندھے سے کاندھے ملا کر اور صفوں میں بالکل پاؤں کے پنجوں کی درستگی کے ساتھ کھڑا کیا جاتا ہے، کیوں؟ یہ عدل ہے، یہ ایک نظام ہے، یہ آپ کو ایک سسٹم دیا جا رہا ہے۔ تو نماز پڑھنے والا شخص کبھی بے ڈھنگا نہیں ہوتا، اور جو بے ڈھنگا ہے اس نے نماز نہیں پڑھی، ایک رسم ادا کی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے والا شخص، میں جو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں اس بات کو، کہ نماز تو اس فکر کا نام ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم ایک عمل اجتماعی طور پر کر رہے ہیں جس کا جواب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ تو جب نماز ہمیں اس حقیقت کے قریب پہنچا دے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کے حضور ہمیں جواب دینا ہے، تو بندے کو پھر اپنی غلطی کا اعتراف ہوتا ہے، چاہے وہ اگر غلط طریقے سے چل رہا ہے اور اگلا صحیح طریقے سے چل رہا ہے، تو اپنی غلطی اسے یاد رہتی ہے جسے خدا یاد رہتا ہے، اپنی غلطی اسے یاد رہتی ہے، اپنا درست رہنا اور اپنے آپ کو درست کرنا اور اپنے آپ کو خطا کار سمجھ کر نیکو کار بنانے کی طرف اور نیکی کی طرف بڑھنا، یہ نفسیاتی طور پر، یہ اسے یاد رہتا ہے کہ جس کی بارگاہ کے اندر وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھے، جو اپنے آپ کو پہلے دن سے مکمل سمجھ لے، اسے نماز کا کوئی فیض نہیں ملا۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اسے نماز کا کوئی فیض نہیں ملا، اس لیے شریعت مطہرہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، اور حضور نے جو بار بار استغفار کی تعلیم دی ہے، حضور معصوم ہے، گناہ کا شائبہ بھی حضور کی طرف نہیں ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے میری ماں سید عائشہ کہتی کثرت سے حضور استغفار کرتے تھے، اللہ سے معافی طلب کرتے تھے، استغفار ہوتا تھا، استغفار صرف تصویر کے دانے نہیں پھیرے جاتے تھے، یا انگلیوں پر صرف انگلیوں کے گرہ پر صرف انگلیاں نہیں پھیری جاتی تھی استغفر اللہ، بلکہ جب یہ زبان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دے، تو دل اس بات کا مکمل دھیان رکھتا ہے کہ یہ اللہ ہی سے بات کر رہا ہے، صرف زبان نہیں چل رہی اس کی، یہ واقعی میں اللہ ہی سے کہہ رہا ہے۔ تو جب وہ اللہ ہی سے معافی کا طلبکار ہوتا ہے، تو انسان کا سسٹم ایسا ہے روحانی طور پر کہ جب وہ اللہ کے لیے گفتگو کرتا ہے اپنے آپ سے، تو اس کا دل خود بخود نرم ہوتا ہے، اور اسے گرد و نوا کے حقوق خود یاد رہتے ہیں، اسے اپنا خطاکار ہونا، اپنا بدکار ہونا، اپنا رسو ذلیل ہونا، بالکل یاد رہتا ہے، پھر وہ توبہ کر کے کہتا ہے مولا میں ذلت اور خواری میں پڑا ہوا ہوں اور تو مجھے معاف کر کے اپنے نیک بندوں میں میرا شمار کر لے. تو استغفار جو ہے وہ توبہ انسان کے اندر احساس کمی کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ احساس کمی وہ احساس کمتری والا نہیں ہے، وہ احساس کمتری والا نہیں ہے، بلکہ احساس کمتری اگر بندے کے سامنے ہو تو انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، لیکن احساس کمتری اگر قدرت کے سامنے ہو تو بندہ ولی کامل ہو جاتا ہے. اب اس کے بھی الگ الگ جہتیں ہیں. اگر بندے کے سامنے احساس کمتری وہ پیدا کرے تو اس کے سامنے کچھ بول ہی نہیں سکتا. تو بندے کو بندے کے سامنے کچھ نہیں بولنا، اس کو رب کے سامنے زبان بند رکھنا ہے. تو جو جذبہ اور جو عقیدت اور جو خوف ہم بندوں کے ساتھ کرتے ہیں، یہ کرنا تھا خدا کے ساتھ. اس لیے خدا کو ہم بھول گئے، بندے ہمیں یاد رہے. اس لیے روڈ پر ہم نکلیں تو ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اگر ہم تنہائی میں بیٹھ کر گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں خیال ہوتا کہ رب کیا کہے گا. اس لیے کہ ہمارا متمع نظر لوگوں کی طرف ہوتا ہے، تو ہم جو لوگوں سے ڈر اور احساس کمتری کا تصور جو خدا سے کرنا چاہیے کہ مولا جو تو نے ہمیں عطا فرمایا لیکن پھر بھی ہم کمتر و ذلیل ہیں. تو جب بندہ کمتر و ذلیل اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو جس ذات کے سامنے سمجھتا ہے اس سے پھر وہ خائف ہوتا ہے، اس سے پھر وہ مرعوب ہوتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس سے پھر وہ ڈرتا ہے، اس کے مشاہدے، اس کے نظارے، اس کے ملاحظات سے وہ ڈرتا ہے. کہ جناب اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جسے یہ احساس کمتری ہے کہ جناب یہاں پر فلاں لوگ بڑے مالدار ہیں اور میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، اس کو اگر مجمع میں کھڑا کرو تو وہ کانپے گا کہ اتنے پیسے والوں کے درمیان میں کیسے کھڑا ہو جاؤں. تو اب اس کا متمع نظر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو گرانا ہے. اگر وہ متمع نظر خدا کے سامنے چلا جاتا اور خدا کے سامنے اپنے آپ کو گراتا تو جس طرح شیٹ کے آگے کانپ رہا ہے اس طرح نماز میں خدا کے آگے کانپتا. سمجھ رہے میری بات؟ آپ سمجھ رہے؟ تو یہ احساس کو بڑھانا اور گھٹانا یہ اللہ کے حوالے سے ہونا چاہیے. اس لیے کہا جو خدا سے ڈر گیا وہ لوگوں میں بڑھ گیا، اور جو لوگوں سے ڈر گیا وہ خدا سے غافل ہو گیا. اس لیے کہ ڈرنے کا مرکز جو تھا وہ خدا کی ذات تھی. تو خدا سے ڈرنے کی بجائے جب ہم لوگوں سے ڈرنے لگے تو پھر احساس کمتری ہمارے اندر آئی. کسی کے سامنے دو جملے بولتے ہوئے ہم ڈر جاتے ہیں، کسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ہم ڈر جاتے ہیں، اپنے سے بات چلائیے شخص کے سامنے ہم پر روب تاری ہو جاتا ہے. یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ انسان کی ایک نفسیات کی کیفیت کا نام ہے. جب اپنے سے برتر کسی کو سمجھتا ہے تو گھبراتا ہے. یقیناً اس عادت سے انسان کی جان نہیں چھوٹ سکتی، لیکن شریعت مطہرہ اس برتری اور کمتری کے احساس کو ختم نہیں کرتا، اس کے زاویے کو متعین کرتا ہے کہ تو اس سے کیا ڈر رہا ہے. ڈر اس سے جس نے کن کہہ کر تجھے وجود میں لایا ہے اور کن کہہ کر تجھے ختم کر دے گا. تو اگر تو اس کی طاقت سے ڈر رہا ہے تو اس کی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر اس کی طاقت سے کہ جو سب طاقتیں اسی سے حاصل کرتے ہیں. تو نصاب زندگی کے اندر پہلی چیز جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ ہم نے سب سے پہلے رب کی رضا اور رب کی رحمت کو اپنے سامنے آئینہ بنانا ہے، اور آئینہ بنا کر اپنی کمی کا، اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کرنا ہے. اس لیے کہ جس نے اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کر لیا وہی رحمت کی طرف بڑھے گا، اور جس نے اپنے کامل ہونے کا اعتراف کر دیا اسے اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی. حضرات انبیاء کرام دیکھیں، ربنا ظلمنا انفسنا ولا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کلمات انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن یہ عبدیت اور بندگی کی معراج ہوتی ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو بیکار سمجھے اور کامل اپنے رب کو سمجھے. یہ وہ عدل ہے عقیدے کا. کس کا عدل ہے؟ یہ عقیدے کا. یہ عدل ہے عشق الہی کا. ہم نے سب سے پہلے، ہماری غلطی کہاں ہوتی ہے؟ شیطان ہمیں گمراہ جو کرتا ہے، جو رب کے ساتھ بندے کا تعلق ہے اس عدل سے بندے کو ہٹاتا ہے. عدل کہتے ہیں، آسان انداز میں یہ سمجھ لیے، انصاف کسے کہتے ہیں؟ کہ یہ عدل کہتے ہیں اپنا نفع اٹھا کر جس کا جو نفع ہے وہ اس کو دے دینا. اپنا نفع اٹھا کر جو اپنا حق ہے وہ لے کر جو دوسرے کا حق ہے وہ اس کو دے دینا، یہ عدل کی ایک آسان سی تعریف ہے. اپنا حق لے کر جو اپنے حق جس کا مستحق ہے، اپنا حق لینے کے بعد، اپنا حق لینے کے بعد جس کا جو حق ہے وہ اس تک پہنچا دینا، یہ ہے عدل. اور دوسرے کے حق کو چھین لینا یہ ہے ظلم. تو چوری اور ظلم، اس کو بے اعتدالی اور گناہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں دوسرے کے حق کو غصب کرنا ہے، لیا جاتا ہے، چھینا جاتا ہے. تو لہذا یہ عدل کے خلاف ہے، اور عدل یہ ہے کہ جو اپنا حق ہے اس کو حاصل کیا جائے، جو دوسرے کا حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے. اب اس کو بالکل خدا کے حق کے مقابلے پر لائیے، ایک طرف اللہ رب العالمین کا حق ہے اور ایک طرف آپ کا حق ہے، ایک طرف اللہ رب العالمین کا حق آپ سے ہے اور ایک طرف بیوی بچوں کا حق آپ سے ہے. تو عدل اس میں یہ ہے کہ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دے دیا جائے، اور جو متعلق عزیز اور رشتہ دار بیوی بچوں کا حق ہے وہ ان کو دے دیا جائے. تو عبادت عدل سکھاتی ہے کہ بیوی بچے یہ تمام تمہاری جگہ پر بالکل درست ہیں، لیکن اس میں بے اعتدالی نہ کرنا، اس کو ان کو اتنا حق نہ دے دینا کہ جتنا ان کا حق نہیں ہے، اور خدا کے حق میں اتنی زیادتی نہ کر دینا کہ ان کا حق ختم ہو جائے. فرمایا بیلنس میں رہنا کہ جو خدا کا حق ہے وہ خدا کو دے دیا جائے اور جو بندوں کا حق ہے وہ بندوں کو دے دیا جائے. تو یہ ہے عبادت کے اندر عدل. کیا ہے جی؟ عدل. جس طرح کی حدیث پاک بڑی مشہور ہے نا کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے موحد کے، یہ بھی میں اس کو تھوڑا شاید آپ کو مشکل لگ رہا ہوگا، میں آہستہ آہستہ اس کو حل کروں گا. اور ہماری زندگی کی اصل بنیاد یہی عدل ہے، اور عدل کس چیز سے خراب ہوتا ہے اس میں کیا خیال رکھنا ہے، میں دو جملوں میں بھی عرض کر دیتا ہوں. پہلے صرف ذرا عدل کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف کو ذرا میں کشادہ کرتا ہوں تاکہ اس میں تھوڑی اور وسعت ہو جائے، کسی بھی جہت سے آپ میرے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں. کہ ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کرنا، یہ ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دینا، یہ کیا ہے؟ عدل ہے. یہ فرد کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اجتماع کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، فرد کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور اجتماع کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم پر اپنا بھی حق رکھا ہے اور ہمارے جو عزیز و اقارب ہیں ان کا بھی حق رکھا ہے. تو اس حق کو ان کے لیے، اب میاں بیوی کے لیے، بچوں کے لیے بندہ عدل نہیں کرتا، بلکہ اتنی سرحدوں کو پار کر جاتا ہے کہ ان کے آرام اور عیش اور لذت کے لیے پھر وہ اللہ کے حق کے اندر دستبرداری کرتا ہے، اللہ کے حق کے اندر وہ گویا کہ چیرہ دستی کرتا ہے اور وہاں سے اللہ کے حق کو چھین کر انہیں دینے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بے اعتدالی، یعنی جو کام، جو سلسلہ جو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا تھا اس سے وہ ہٹتا ہے. اور اس میں دو چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ جو چیز انسان کو عدل سے ہٹاتی ہے اور انصاف سے ہٹاتی ہے. تو اس میں ماہر نفسیات نے تین چیزیں ذکر کی ہے، اگر اس پر توجہ کیا جائے تو بندہ عدل کے قانون پر مکمل طور پر مستحکم ہو سکتا ہے. فرما پہلی چیز ہے کہ بندہ جہاں بے اعتدال ہوتا ہے وہ محبت و عشق ہے، ایک. دوسری چیز ہے منفعت ذاتی، اپنے ذاتی مفاد کی بنا پر. اور تیسری چیز ہے خارجی مذاہب. مثال کے طور پر عدل کے اندر ایک مثال یہ بھی دی جاتی ہے اور بڑی پیاری مثال ہے جو شریعت مطہرہ نے بھی دی ہے کہ بندہ اس کے ساتھ جو رشتے اور معاملات یا وہ کوئی منصب یا عزت کی کرسی اس کے ساتھ وابستہ ہے، اب اس کو برتنے کے لیے، سوچنے کے لیے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اب اسے اتنا بیدار رہنا ضروری ہے، اسے اتنا بیدار رہنا ضروری ہے اور اپنے نفس کی نگرانی، دو لفظ کہہ رہا ہوں، ایک اپنے آپ کی نگرانی اور ایک حق کو برتنے میں بیداری، حق کو برتنے میں بیداری اور اپنے نفس کی نگرانی، اگر یہ دو چیز انسان کے ساتھ ہو تو بے عدل نہیں ہوتا، ہو وہ عدل ہی کرے گا. اگر اس کو اپنے نفس کی نگرانی رہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے جواب دینا ہے تو بے اعتدال نہیں ہو سکتا. یہی شعور اور یہی خیال جو نفس کی بیداری کا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ خیال اتنا توانا ہے کہ اسے عدل کی طرف لے جائے گا، ایک بات. اور دوسری بات جو ہے کہ وہ جب وہ کوشش اور فیصلہ کر رہا ہو تو اس میں اسے اتنی بیداری ہونی چاہیے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، اور یہ جو میں قلم بند کر رہا ہوں، یہ الفاظ میں لکھ رہا ہوں، یہ تحریر کر رہا ہوں، یہ کسی کے لیے میں کچھ کہہ رہا ہوں، تو اس کا جواب مجھے کسی کی بارگاہ میں دینا ہے. تو نفس کی نگرانی اور اپنے معاملات سے بیداری، یہ ایسی چیز ہے کہ بیداری ہی بندے کو بے اعتدال نہیں ہونی دیتی، ایک طرف کھینچنے نہیں دیتی. مثال کے طور پر نماز کے وقت ہو گیا اور بالکل نماز کا وقت جا رہا ہے اور بندہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مست ہے، لیکن اگر اس کی نگہبانی اپنے نفس پر موجود ہو اور بیداری ہو کہ میرا غم مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ خیال اتنا اس کا تمانا کرے گا کہ وہ پھر اپنے بچوں کی محبت میں شغف اور اللہ کی عبادت کے ساتھ رابطہ، اس میں اعتدال کر جائے گا. لیکن اگر وہ اپنے اندر بیداری کو پیدا نہ کرے، کس چیز کی بیداری؟ اللہ سے ملنے کی بیداری. کس چیز کی بیداری؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اس چیز کی بیداری. کس چیز کی بیداری؟ موت میرے سرحانے کھڑی ہے، اس چیز کی بیداری. کس چیز کی بیداری؟ یہ وقت گزر جائے گا اور جس کے میں اللہ کا حق میں جس کو دے رہا ہوں تو مجھے پھر رب کو جواب دینا پڑے گا. اس شعور اور اس عمل کی بیداری ایسی ہے کہ جو دونوں میں فرق کر دیتی ہے. یہ نفسیاتی طور پر میں گفتگو کر رہا ہوں اور اس پر قرآن کی آیتیں موجود ہیں, لیکن یہ وہ چیز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے خیالات ہیں جو روزمرہ ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں, اور اس کو جب ہم کلیئر کر دیتے ہیں, اس کے اہداف کو مضبوط کر لیتے ہیں, تو پھر قرآن کے مضامین کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو لہٰذا جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ عادل اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کے ساتھ جتنے شعبے اس میں وہی شخص کر سکتا ہے, اور عدل شخصی اور عدل افراد اور تنہا اپنی ذات پر عدل وہی کر سکتا ہے جو دو چیز پہلے اپنے اندر پیدا کرے کہ نفس کی نگرانی, اپنی خواہشات کی نگرانی, اور اللہ کے حضور حاضری, موت اور یہ وقت گزر رہا ہے اس کا جواب مجھے دینا ہے, ان تمام چیزوں کی بیداری. تو یہ بیداری اور نگرانی یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف لے جانے والی, کہ اس کے ذریعے بندہ خود بخود یہ شعور اس کے اندر آ جاتا ہے کہ مجھے بیوی کو کتنا ٹائم دینا ہے, رب کی عبادت کے لیے کتنا ٹائم دینا ہے, مجھے کاروبار کے لیے چیزیں کہاں سے خریدنی ہے, کس شرطوں پر خریدنی ہے, کس طرح خریدنی ہے, کس طرح بیچنی ہے, یہ بیداری. اب جب بیداری بندے کے اندر آ جائے اور رب کی نماز اور رب کے فرائض کا حق وہ ادا کرے اور پھر بیوی بچوں کی طرف آئے, تو جس طرح وہ فرض ادا کرنا اجر تھا, اسی طرح عدل کی وجہ سے بیوی بچوں کے ساتھ شغب بھی عبادت ہو گیا. تو عدل وہ چیز ہے جو بندے کے شعبے کو سراسر عبادت بناتی ہے. عدل کو خراب کرنے والی چیز کیا ہے, وہ دو چیزیں ہیں, وہ تین چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرنے جا رہا تھا. عدل کا سب سے بڑا دشمن جو ہے, جو علم نفسیات کے ماہرین نے لکھا ہے کہ عدل کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ تخیر ہے, جانبداری. یہ عدل کے لیے سم قاتل ہے, زہر ہے, یہ وہ ہے جانبداری. اور جانبداری اگر بندے میں آ جائے تو وہ عدل نہیں کر سکتا. جانبداری اگر اس کے اندر آ جائے, یہ بھی معاشرتی زندگی سے عبادت کی طرف آپ کو لے کر آتا ہوں, کہ جانبداری بندے کے اندر اگر آ جائے تو وہ عدل نہیں کر سکتا. اور جانبداری ایسی چیز ہے کہ انسان اس رجحان, جانبداری اس رجحان کا نام ہے کہ جو دو برابر کی چیزوں میں سے کسی ایک کی جانب اس کا دل ایک طرف جھک جائے اور ایک طرف جھک جائے اور دوسرے کو بیکار سمجھے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جانبداری آتی جب ہے کہ جب بندہ رب کو بھولتا ہے, اور جب رب کو یاد رہتا ہے تو عدل میں اتنا مستحکم رہتا ہے کہ اس کے اندر جانبداری نہیں آ سکتی. تو اصل چیز جو ہے وہ نگہبانی نفس اور بیداری, وہ کیا چیز ہے, وہ رب کی طرف بیداری والا خیال ہے کہ جب وہ آ جاتا ہے تو اس سے جانبداری ختم ہوتی ہے. اور جانبداری کے بغیر انسان چل نہیں سکتا, تو یہ بیداری رب کی جانبداری کی طرف لے جاتی ہے. اور جب بندہ رب کی جانبداری کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کی امید صرف رضا کی رہتی ہے اور اس رب سے اجر لینے کی رہتی ہے. تو جب رب سے اجر لینے کی جانبداری کا خیال آ جائے تو پھر بندوں کے فیصلے اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں. پھر جیسی گواہی اس کے سامنے ہوتی ہے, چاہے وہ باپ کے خلاف جا رہی ہو, چاہے پڑوسی کے خلاف جا رہی ہو, چاہے امیر کے خلاف جا رہی ہو, چاہے غریب کے خلاف جا رہی ہو, جب جانبداریاں بندوں سے ہٹ کر رب کی طرف چلے جاتی ہے, اجر لینا بندوں سے ہٹ کر رب کی طرف چلا جاتا ہے, تو اس وقت بندہ عدل کر گزرتا ہے اور فیصلہ کر گزرتا ہے. تو یہ وہ شعوری منزل ہے جس کو ہم نے کلیئر کرنا ہے, اور یہ کرنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا اس چیز کی طرف. اللہ سے ملنا ہے, اللہ سے ملاقات ہے, اللہ کے حضور حاضری ہے, گواہی ہے, اس کو سوچیں آپ. میں بھی سوچتا ہوں اس حقیقت کو, آپ بھی سوچیں, اتنا سوچیں اور اتنا سوچیں کہ وہ یقین کا جامع اڑ جائے. اور جب وہ یقین میں آ جائے تو پھر ہماری عادتوں میں تبدیل ہو جائے. جس وقت وہ عادت میں تبدیل ہو گیا, نظام خود بخود درست ہوگا. اس لیے حضور سے جب صحابہ نے کسی نے پوچھا, حضور کی سیرت پر جب بحث کی گئی اور پوچھا گیا کہ محمد عربی کی سیرت کا انقلاب کیا تھا, کہ جو شراب پینے والے تھے انہوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے, جو بتوں کو سجدہ کرنے والے تھے انہوں نے بتوں کو توڑ دیا, ایک عرصے تک جو بلکہ اپنی ادھیڑ عمر تک جو بتوں کو سجدہ کرتے رہے لیکن جب بتوں کو توڑا تو کبھی مڑ کر اس کی طرف گئے بھی نہ, دل للچایا. آخر یہ وجہ کیا ہے, ہم اگر کسی گناہ کو چھوڑتے ہیں تو دل کبھی نہ کبھی اس کی طرف للچاتا ہے, لیکن یہ محمدی شریعت اور محمدی تبلیغ علی تحیت و ثنا کا یہ انقلاب کیسا تھا کہ جن کی جبینیں بتوں کے آگے جھک رہی تھی, محمدی انقلاب کے بعد جب خدا کے آگے جھکی تو وہ جبین بھی خدا کے آگے جھکی اور دل بھی خدا کے آگے جھکا.
نہ کبھی یہ پیشانی بیدار ہوئی، نہ اس کبھی پیشانی نے خواہش پیدا کی کہ یہ کبھی بت کی طرف جائے، نہ دل میں کبھی خیال گزرا کہ یہ بت کے آگے بڑھے. یہ آخر انقلاب کیا تھا؟ تو علماء نے ذکر کیا وہ انقلاب کیا تھا کہ وہ حکمت تھی جو رسول اللہ نے صحابہ کے سینے میں بٹھا دی تھی. اور وہ حکمت کیا تھی؟ فرما مخافت اللہ، وہ اللہ کی نگہبانی اور اللہ کا خوف تھا. اس کو بخاری میں ذکر کیا گیا کہ راس الحکمت مخافت اللہ، ساری حکمتوں کی بنیاد اللہ کا خوف ہے. اس لیے کہ اگر آپ کسی کو نیک کریں تو وہ آپ کے سامنے نیک رہے، بعد میں جا کے شاید کوئی الٹے سیدھے کام کر رہا ہو، لیکن جب صحابہ کرام حضور کے سامنے رہے اور حضور نے ان کی تربیت کی تو وہ اندھیرے میں بھی ویسی تھے، وہ گھوڑے کی پشت پر بھی ویسی تھے، وہ تلواریں ہاتھ میں تھی تب بھی ویسی تھے، جب ان کی گردنوں پر تلوار چل رہی تھی تب بھی وہ فستو بے رب کعبہ ہی کہہ رہے تھے، وہ رب کعبہ سے ہٹے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے نفسیات کے طور پر علاج کیا. وہ کیا؟ کہ خدا کے حضور تم نے جانا ہے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. ان کے نفس کو بیدار کر دیا، ان کے شعور کو بیدار کر دیا. کس خیال سے بیدار کیا؟ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو میرے دوستو، یہ ایسی چیز تھی کہ جس نے حضرات صحابہ کرام کے اندر عدل کو پیدا کیا، اور عدل کو پیدا کرنے والی چیز صرف یاد الہی ہے. اس لیے کہ عدل جب ہوگا، اور عدل ہوگا تو سارے نظام درست ہوں گے، یعنی انصاف ہوگا تو سارے نظام درست ہوں گے. بیوی سے انصاف ہو، بچے سے انصاف ہو، کاروبار میں خرید و فروخت کے اندر انصاف ہو، لین دین میں انصاف ہو، اڑوس پڑوس کے ساتھ انصاف ہو، روز مرہ گاڑی چلانے میں انصاف ہو، سگنلز اور روبرٹس کے اوپر رکنا ہے کہ نہیں رکنا اس پر انصاف ہو، ٹریفک کے نظام میں انصاف ہو. یہ انصاف آئے گا کب؟ کہ جب یہ خیال ہوگا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس کو ہمیں جواب دینا ہے. تو لہذا نصاب زندگی اور زندگی کی بے ڈھنگی چالوں کو درست کرنے کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے عدل. اور عدل کی روح جو ہے وہ یاد الہی ہے. درود پاک پڑھیے. میں کوئی عجیب و غریب بات تو نہیں کر گیا، میں وہی بات کر گیا جو رات دن ہم سوچتے رہتے ہیں کہ آخر یہ بے ڈھنگی بات کیوں ہے، آخر ہم جانبداری کی طرف اتر کیوں جاتے ہیں. اس لیے اتر جاتے ہیں کہ ہمارے اندر بیداری نہیں رہتی، یاد الہی کی بیداری نہیں رہتی. اوروں کے لیے اور حکم ہے، اپنے لیے اور حکم ہے، خود غرضی ہمارے اندر آتی ہے. اور خود غرضی کا بھی ایک منصوبہ ذرا سن لیجیے آپ، اور اس کو ذہن کے اندر بٹھا لیجیے، اور اس کو اپنے عملی مشقوں کے اندر لائیں اور اس پر غور کریں، تو یہ صلاح خود بخود ہوتی ہے. انسان کرپٹ کب ہوتا ہے؟ چور کب ہوتا ہے؟ خائن کب ہوتا ہے؟ ظالم کب ہوتا ہے؟ جھوٹا کب ہوتا ہے؟ غیبت کرنے والا کب ہوتا ہے؟ سب گناہ عدل کے خلاف، عدل چھوڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور عدل کو چھوڑنے سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ خود غرضی پیدا ہوتی ہے. کیا پیدا ہوتی ہے؟ خود غرضی. خود غرضی کہتے کس کو ہے؟ خود غرضی کہتے ہیں معاشرے سے کٹ کر اپنے نفع کو دیکھنا، معاشرے کے نفع سے ہٹ کر اپنے نفع کو دیکھنا، یہ ہے خود غرضی. جبکہ شریعت مطہرہ اس بات کا درس نہیں دیتی کہ تم اپنے نفع کو دیکھو، بلکہ شریعت مطہرہ وسعت نظری پیدا کرتی ہے کہ اگر تم کھائے ہوئے ہو تو تمہیں یہ شعور ہے کہ تمہارے پڑوسی نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، تمہیں یہ شعور ہے کہ تمہارے مسلمان بھائی نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا. زکات کا نظام کیوں لایا گیا؟ تاکہ خود غرضی ختم ہو. قربانی اور ایثار کا نظام کیوں لایا گیا؟ کہ خود غرضی ختم ہو. نماز میں ایک صف میں کیوں کھڑا کیا گیا؟ تاکہ خود غرضی ختم ہو. روزہ رکھ کر آپ کو بھوکا پیاسا کیوں رکھا گیا؟ کہ خود غرضی ختم ہو. مال آپ کمائیں اور دے غریبوں کو کیوں رکھا گیا؟ خود غرضی ختم ہو. حج میں لا کر صحراؤں میں آپ کو دوڑایا گیا، کیوں؟ خود غرضی ختم ہو، تاکہ غریب کی تھکن اور بھوک پیاس آپ کو پتا لگے اور آپ اس سے اجنبی نہ رہے. جب آپ کو پیاس لگے تو آپ کو اتنا احساس ہو کہ یہ پیاس کسی غریب کو بھی لگتی ہے، ایسی بھوک کسی غریب کو بھی لگتی ہے، بچے غریب کے بھی ہوتے ہیں. تو شریعت مطہرہ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو تربیت صرف تعلیم کے ذریعے نہیں بلکہ اس تعلیم کے ذریعے کرتا ہے کہ جو انسان کی نفسیات جس کا تقاضا کرتی ہے. تو میرے دوستو، جو بنیاد قرآن مجید کی میں نے یہاں پر ذکر کی آپ کے سامنے، یہ وقت ہمارے اختتام کی طرف ہے، سورۃ النساء ہے، اور یہ ہمارا درس ہے انشاءاللہ. ساری زندگی، سارا درس آگے کا انشاءاللہ زندگی رہی تو اسی پہ چلے گا. ہم خاص ٹاپک گھریلو زندگی پر ہی رکھیں گے، لیکن یہ عدل کی تعریف اور یہ عدل کی چیزیں جو آج ہم کلیئر کر رہے ہیں اور تھوڑی سی جو رہ گئی ہے، اس سے ہی ساری بنیادیں چلیں گی. سورہ المائدہ میں بھی اس کا ذکر ہے آیت نمبر 8 میں, سورہ المائدہ آیت نمبر 8 اور سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 135 کے اندر قرآن کریم میں اس چیز کو ذکر کیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, ایمان والو انصاف پر خوب جم جاؤ. قوامین, قوام مبالغے کا صیغہ ہے, مبالغہ کئی افراد کو کہتے ہیں, لیکن یہاں پر علماء نے کہا کہ یہاں پر مبالغے سے افراد مراد نہیں ہے, اس مبالغے سے قوامین سے مراد ہے کہ سختی سے جم جانا, مضبوطی سے اس کے اوپر بولیے جم جانا. فرمایا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, غور سنیے گا, یہ ہمارے رب کا کلام ہے اور یہ ہمارے لیے اور ہم سب کی عافیت اور نجات کا باعث یہی ہے. یہ وہ کلام ہے کہ خدا کی قسم یہ رب کا کلام تو ہے لیکن اس سے جان چھڑا کر اور اس سے بھاگ کر ہم پرسکون نہیں رہ سکتے. یہ الحمدللہ ہم مومن ہو کر ہی بات کر رہے ہیں, لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے اگر یہ بات کی ہے نظریات کی تو یہ وہ باتیں کی ہیں کہ اسی ہی کے ذریعے ہماری زندگیوں میں سکون آ سکتا ہے. ہمارے گھر کا نظام, بیوی بچوں کے ساتھ ہماری تلخ مزاجی, ان کے ساتھ ہماری ناچاکی, ان کے ساتھ ہمارے لڑائی جھگڑے, کاروبار کے اندر ہمارا کبھی گھٹ جانا کبھی بڑھ جانا, یہ تمام فسادات جو ہمیں پریشان کرتے ہیں, تو اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کے بنیادی مضمون کو چھوڑ دیا ہے کہ جو قرآن نے ہمیں اس سے واقف کیا تھا یہ چیزیں ہوں گی اور یہ ہوتی ہیں, اور ہم اس کو فیس کرنے کا, اس کو برتنے کا, اس کے سامنا کرنے کا جو ہم تمہیں طریقہ بتا رہے ہیں وہ طریقہ کرو. دوائی جس طرح وقتی طور پر کڑوی ہوتی ہے لیکن کورس کے مکمل ہونے کے بعد تمہیں صحت اور توانائی بنا دیتی ہے. ہمارے احکام بظاہر تمہیں تھوڑی دیر کے لیے سخت لگیں گے لیکن ایک دو دن اپنی زندگی پر اپلائی کر کے دیکھو, چوتھا دن تمہارا خوشی اور مسرت والا نہ ہوا تو پھر کہنا. فرما دوائی جس طرح کڑوی پلائی جاتی ہے اور اس کے بعد تمہیں صحت و توانائی مل جاتی ہے. فرمایا رب کا کلام ہے, اب غور سے سنیں اس بات کو, کتنی بنیادی بات یہاں ذکر کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے. انصاف پر قائم ہو جاؤ, لیکن انصاف کیسے ہوگا؟ گواہی سے ہوگا. فرمایا تم نے گواہی دینی ہے, کہ کس کے لیے دینی ہے؟ شہداء للہ, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اللہ کو اللہ دیکھ رہا ہے, اب تم نے گواہی اللہ کے لیے دینی ہے. معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے گواہی کی وجہ سے, معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے گواہی کی وجہ سے. یا تو کسی میں انصاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, یہ انصاف کرنے کی ضرورت ہے لیکن گواہیاں صحیح نہیں ملتی. تو شریعت مطہرہ نے انسان کی زندگی, ابھی گواہی سے مراد ضروری نہیں کہ عدالت کی گواہی, ایک وہ ہے جو ہمارے اندر گواہی کا نظام چل رہا ہے, اس کو ہم آگے مرحلے میں لائیں گے. ایک ہمارے اندر عدالت لگی ہوئی ہے, اس میں بھی گواہ آتے ہیں اور جج فیصلہ کرتا ہے. گواہی اگر ٹھیک مل گئی تو صحیح فیصلہ ہو جاتا ہے, گواہی اگر ٹھیک نہ ملی تو برا فیصلہ ہو جاتا ہے. علم تصوف اس پر بحث کرتی ہے, اور یہ جو ہم درس لے کر بیٹھے ہیں نظام زندگی کا یہ اسی پر ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے. اللہ کے لیے گواہی کیسی؟ فرمایا جیسا ہے ویسی بیان کرو. صحابہ نے پوچھا اگر کوئی غلط گواہی دے, سرکار فرماتے غلط گواہی دینے والے کا عذاب ایسا ہے جیسے شرک کرنے والے کا گناہ ہے. خدا کے مقابلے میں شریک کرنے کا جو عذاب ہے وہ عذاب جھوٹی گواہی کا ہے. فرمایا اچھا تو یہ گواہیاں کیسی دینی ہوں گی؟ تو اب شریعت مطہرہ اور اللہ کے کلام نے ایک ایک چیز کو کوریدا ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ جب ضرورت پڑے گواہی کی تو گواہی دے دینا, نہیں, بلکہ چبھتے ہوئے اور ہمارے باطن میں جو ہماری خوبی اور ہماری لذت کا گوشہ جس کی طرف بڑھ بڑھ کر لپکتا ہے, وہاں پر شریعت مطہرہ نے اشارہ کیا کہ گواہی دو اور قائم ہو جاؤ حق پر اور اللہ کے لیے گواہی دو. ولو علی انفسکم, چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہو, لیکن اگر ٹھیک ہے تو گواہی دو. آج کے نقصان قبول کرو کل کے نقصان کے مقابلے پر. فرمائے گواہی دو, او علی انفسکم, چاہے وہ تمہارے اپنی جانوں کے خلاف جا رہا ہو, اوی الوالدین, چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف جا رہی ہو, ولقربی, چاہے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو. میرے پاس دو سیٹ صاحب آئے فیصلہ کرانے کے لیے, ایک بڑا پسندیدہ تھا, انہوں نے مجھے باہر سعودیہ وغیرہ سے بھی فون کیا کہ ارے تو میرا بھائی آ رہا ہے, اگر آپ دیکھیے مارکیٹ میں کوئی جھگڑا ہے اس کا,
میں نے کہا جی ہمیں اپنے سر کھجانے کی فرصت نہیں، تمہارے سٹوں کا مسئلہ کون حل کرے گا، جائیں کسی آپ مارکیٹ کے پنچایتی لوگوں کے ساتھ بیٹھے ان سے حل کرائیں. انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو بھروسہ ہے، آپ اس موضوع پر درس بھی دیتے ہیں، تو آپ ذرا سن کے بس جو لکھا دونوں کے پاس لکھا پڑا ہے پڑا ہوا ہے آپ فیصلہ کر دیں. میں نے یہ بلا لیا. جب دونوں فریق سامنے آئے تو جس کے لیے بار بار فون آ رہا تھا، میرے دل میں اس کے لیے جانبداری پیدا ہوئی. توجہ سنیے آپ، جانبداری، کیونکہ پرانا دوست تھا، پرانا جاننے والا تھا، اور جانبداری جب پیدا ہوئی تو میں نے اپنی اصلاح کے لیے اسی نسخے کو آزمایا جو میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بیداری کے اللہ دیکھ رہا ہے. اس وقت میں نے سب سے پہلے قرآن مجید کو اٹھانے کی کوشش کی اور سکت کر کے میں اٹھا اور سورۃ النساء کی اسی آیت کو میں نے پڑھا، آیت نمبر 135 میں، کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے. اولا ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، چاہے وہ تمہارے باپ کے خلاف جا رہی ہو، اپنے خلاف جا رہی ہو، یا رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، ان یکن غنیاً و فقیراً، چاہے امیر کے خلاف جا رہی ہو یا غریب کے خلاف جا رہی ہو، جس پر تم گواہی دو وہ چاہے غنی ہو یا فقیر ہو. اب یہ نہیں دیکھنا کہ فقیر کے خلاف کیا بولیں، شیٹ کو ہی پھنسا دو، فرمائیں نہیں، اگر شیٹ حق پر ہے اور غریب غلطی پر ہے تو فیصلہ پھر اسی کے حق میں ہونا چاہیے. صرف دنیاوی معاملات کو تم نہ دیکھو، ظاہری عروج کو نہ دیکھو، بلکہ حق کو دیکھو اور عمل کے بوائش کو دیکھو. یہ شریعت مطہرہ نے ذکر کیا. عموماً کیا ہوتا ہے کہ جی سیٹھ ہے وہی غلطی پر ہوگا، غریب آدمی کبھی کچھ نہیں کرتا. کبھی یوں ہوتا ہے کہ جناب سیٹھ آدمی ہے جناب وہ غلطی کیوں کرے گا، غریب کنگلا ہے وہی غلطی کرے گا. تو اس چیز کو نہیں دیکھنا ہے. جب ہم نے بلا کر ساری گواہیاں دیکھی تو اس کے بعد ایک کو کمرے میں لا کر پھر دوسرے کو بھیج کر جب مکمل گرا وغیرہ ہو گئی، فیصلہ ہم نے تحریر کیا کہ جس کی بھائی کا فون آ رہا تھا وہ خود کرپ صاحب غلطی پر تھا. اور ہم نے پہلے یہ آیت پڑھی، خدا کی قسم یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں نے یہ آیت ان کے سامنے پڑھی. میں نے کہا دیکھیں آپ نے مجھے بہت بڑے پھندے کے اندر پھنسا دیا ہے، لیکن اب فیصلہ آئے گا قرآن کے ذریعے. آپ کے بھائی نے 3600 مجھے فون کیے ہیں اور پرانے دوستوں میرے سے بھی ہیں، فلانا بھی ہے، لیکن قرآن نے یہاں پر جو کہا ہے اور جس منصب پر میں بیٹھا ہوں، لہذا قرآن نے جو کہا ہے وہ فیصلہ ہوگا. گواہیاں پیش کرو. گواہیاں جو تھیں وہ اس کے خلاف نکلی جو مجھے فون کر رہا تھا. میں نے فیصلہ تحریر کیا، تحریر کرنے کے بعد میں نے ان کا حوالے کیا اور میں نے کہا تم غلطی پر ہو، توبہ بھی کرو، اس کے پیسے لوٹاؤ. باہر جا کے کہنے کہ جی شاہ صاحب نے تمہارے حق میں فیصلہ ہی نہیں کیا. میں نے کہا وہ یہودیوں کا مذہب نہیں ہے، الحمدللہ محمد رسول اللہ کا مذہب ہے یہ، اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ہمارے اندر ایک مشہور ہونا چاہیے، یقیناً اس کی پاداش اس پر مجھے خلاف سننا بھی ملا، مجھے تانے بھی آئے اور لوگوں نے سختی کے ساتھ جملے بھی کہے، لیکن میں نے پھر بزرگوں کی طرف توجہ کر کے گناہگار آدمی کوشش کی، برداشت کی، اور الحمدللہ وہ دو دن کی سختی کے بعد میں اتنا پرسکون ہوا، میں نے کہا واقعی میں شریعت مطالعہ ٹھیک کہا کہ کڑوی دوائی کے معنی میں پی لو، پھر اتنے توانا ہو جاؤ گے کہ بڑے سے بڑے مرحلے حل کرتے چلے جاؤ گے. اتنی جرت بندے میں ہو جاتی ہے اللہ کے لیے گالی سن کر اور اللہ کے لیے لان تان کو سننے کے بعد، بندہ اتنا جری ہو جاتا ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا مقوی ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے اندر یہ شعور بیدار ہو کہ میرے اندر جانبداری بندوں سے نہیں ہونی چاہیے، رب سے اجر لینے کے لیے ہونی چاہیے. تو عدل کا دشمن ہے جانبدار، جانبداری، تحیر، یہ فکر جو ہے یہ عدل کے اندر، عدل کے اندر گویا کہ ناسور ہے، عدل کے اندر بولیے ناسور ہے. اور جانبداری ہم سے ختم نہیں ہو سکتی، ہم نے اس کا رخ چینج کرنا ہے، بندوں سے ہٹا کر رب کی طرف کرنا ہے، بندوں سے ہٹا کر. اب آپ دیکھیں نا، ہم اگر بندوں میں سے کسی ایک کی طرف جانبدار بنتے تو اس لیے نا کہ وہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے، ہم سے زیادہ قریب ہو جائے گا، ہم سے راضی ہو جائے گا، اس سے ہمیں نفع ملے گا. تو اب ایک تو ڈبل پھنسنا ہے، ایک تو اگر اس نے کچھ دیا نہیں اور یہ یہاں پر دشمن ہو گیا، ادھر سے رب کریم کی نافرمانی، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ایمان کا پورا تقاضا ادا کیا جائے اور رات کو لوگ پریشان ہو اور آپ پرسکون سو رہے ہو اور آپ نے جانبداری بندوں سے ہٹ کر رب کی طرف کر دی کہ مولا جو حق تھا میں نے گواہی دے کر فیصلہ کر دیا اور اب تو ہی اجر دینا مجھے کیونکہ میں نے تو تیری جانبداری کی ہے، مولا تو سے اجر کا تقاضا کیا ہے. تو اگر بندے کے اندر سے جانبداری ختم نہیں ہوتی، ایک طرف جھکنا ختم نہیں ہوتا، تو وہ خلق کی طرف نہ جھکے، رب کی طرف جھکے. دیکھو سے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ مبارک قول کہ کن مال حق بلا خلق، وہ مال خلق بغیر نفس. غوث آدم نے دو جملوں میں عدل کی ساری تعریف کی ہے، فرمایا کن مال حق بلا خلق. فرمایا جب اللہ کی طرف رہو تو مخلوق کا گزر نہ ہو، جب اللہ کی طرف رہو تو مخلوق کا گزر نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کی طرف رہو گے مخلوق کا گزر ہوگا تو ریاکاری پیدا ہو جائے گی، عمل برباد ہو جائے گا، یہ لمبے لمبے رکوع پڑوسی کو دکھانے کے لیے ہو جائیں گے، یہ سجدے کے داغ اس کو متاثر کرنے کے لیے ہو جائیں گے. فرمایا جو رب کی طرف ہو جاؤ تو مخلوق کا گزرنا ہو، اور مخلوق کی طرف ہو جاؤ تو نفس کا گزرنا ہو. فرمایا کن مال حق بلا خلق وہ مال خلق بلا نفس. فرمایا کہ رب کی طرف ہو جاؤ، کتنا پیارا نسخہ ہے دیکھیے آپ، اور کتنا پرسکون یہ نسخہ ہے کہ جب رب کے رہو تو مخلوق کا گزرنا ہو، اور جب مخلوق کے ہو جاؤ تو پھر نفس کا گزرنا ہو. پھر مخلوق کو مخلوق کے اعتبار سے، گواہیوں پر ان کو ٹریٹ کرو، گواہیوں کو ان کے اعتبار سے اس کو حل کرو، اور جب رب کی طرف جاؤ تو پھر تمہیں یہ پتا نہ ہو کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں یہ پتا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اب ذرا سنیے قرآن مجید نے یہاں پر کیا کہا اختتامی جملے. فرمایا ایمان والو انصاف پر خود قائم ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے. ولو علی انفسکم، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے نقصان میں ہو، تمہارے ماں باپ کے نقصان میں ہو، اور تمہارے رشتے داروں کے نقصان میں ہو. ان یکن غنیا او فقیر فاللہ اولی بہما، چاہے وہ گواہی تم دو غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال اللہ رب العالمین اختیار رکھتا ہے تم سے زیادہ غریب کو، تم سے زیادہ تمہارے ماں باپ کو، تم سے زیادہ تمہارے رشتے داروں سے محبت کرنے والا رب ہے. تم اپنی محبت نہ جھاڑو وہاں پر، تمہارے سامنے جو فیصلہ آیا ہے تو تم اللہ کے لیے گواہی دو، اللہ کے لیے گواہی دو. اور یہی قرآن ہے جو برادری اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی درس دیتا ہے. لیکن حسن سلوک کا درس یہ ہے کہ جو ان کا حق ہے وہ نہیں کدو، اور جو دوسرے کا حق ہے. حسن سلوک کب قائم ہوگا؟ جب عادل ہوگا. اور عادل کیا ہے؟ کہ جو ماں باپ کا حق ہے ماں باپ کو دیا جائے، لیکن باپ نا حق پر ہے اور پڑوسی حق کے اوپر ہے، اس کا دوست حق کے اوپر ہے، آپ کی برادری نا حق پر ہے، دوسرے کی برادری حق پر ہے، تو برادری، رشتے دار اور کنبے کی پرورش اور برادری کو زکات دینا، سپورٹ کرنا، یہ انتہائی اجر کی بات ہے، یہ انتہائی ثواب کی بات ہے. ہمارے میمن برادری کے لوگ کھانے بھی اپنے برادری والوں کو دیتے ہیں، زکات بھی برادری والوں کو دیتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھا نظام ہے. اور قرآن نے یہ کہا کہ تمہارے مال سے تمہارے رشتے دار پڑھیں، تمہارے عیز پڑھیں، تمہارے اقارب پڑھیں. صحابہ نے کہا کہ پھر حضور عصبیت کیا ہے؟ فرما عصبیت یہ ہے کہ تیری برادری والا ظلم پر ہو اور دوسرا جو ہے وہ حق پر ہو، لیکن تو اپنے برادری والے کا ساتھ دے اور برادری اور لسانیت کو بیچ میں لائے، تو یہ ہے ناحق، بلکہ حق جس کا ہے اس کو حق پر رکھو اور ناحق کو سزا دو، تو یہ عصبیت نہیں ہے. ایسی برادری کا خیال بھی جائز ہے اور رشتے داروں کے ساتھ محبت بھی جائز ہے. تو عصبیت کیا ہے؟ عصبیت یہ ہے، ایک تو جس طرح ہمارے وہاں لعنت چل پڑی ہے لسانیت کی عصبیت کی، اور حضور نے فرمایا من دعا عصبیت فلیس منی، جو عصبیت نے بلائے وہ ہم میں سے نہیں. من قاتل عصبیت فلیس منی، جو عصبیت پر مار ڈالا جائے وہ ہم میں نہیں. تم بینر لگاؤ شہید کے، وہ خدا سے پوچھو کہ وہ شہید تھا یا مردار ہوا ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں من قاتل عصبیت فلیس منی، جو عصبیت میں مر گیا وہ شہید نہیں ہے. حضور فرماتے فلیس منی، وہ ہم میں نہیں ہے. من دعا عصبیت فلیس منی، جو عصبیت میں مارا گیا بلایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے کہ شہید وہ ہے کہ جو عصبیت میں نہ مارا جائے بلکہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے. اور میں نے آپ کو پہلے کہا کہ عصبیت اور برادری اور زبان کی محبت اور ہے. اگر آپ ایک مخصوص زبان بولتے ہیں اور اس زبان والے کو آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، 100% کریں، آپ کو اجر ملے گا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. آپ جس برادری کے ہیں، اپنی برادری کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے برادری کے بچوں کو آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں، اور اپنی زکات اور اپنے جانوروں کی چرم قربانی وغیرہ آپ ان کو دینا چاہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرع جائز ہے. لیکن عصبیت اور ہے، اپنی زبان اور اپنی برادری سے محبت کرنا اور ہے. عصبیت یہ گندی چیز ہے کہ آپ کی زبان والا، آپ کی برادری والا وہ نہ حق پر ہو اور دوسرا شخص حق پر ہو، لیکن ہم کہیں نہیں جی ہماری برادری کا، ہم تو اسی کا ساتھ دیں گے، یہ تو ہمارے پنڈ والا ہے ہم تو اسی کا ساتھ دیں گے، یہ تو ہمارے علاقے والا ہم اس کا ساتھ دیں گے. یہ ہے وہ عصبیت جو عدل کے خلاف ہے. جو عدل، تو ہر شے کی روح اور بنیاد عدل ہے. کیا ہے؟ عدل ہے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے داروں کے ساتھ، برادری والوں کے ساتھ محبت، تعلق، سنگت. اگر کوئی کہے برادری کی محبت نہیں تو صلح رحمی کا نام کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو. وہ قطع کرے تم جوڑو، وہ منہ پھیرے تم جاؤ, تم پہل کرو, اس لیے کہ قطع کرنے والے رشتوں کو, قطع کرنے والے برادری کے اقربین کے رشتوں کو, محبت کو قطع کرنے والے, اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. تو شریعت مطہرہ نے خود برادری کی محبت کو پیدا کیا ہے اور زبان کی محبت کو پیدا کیا ہے, لیکن اصل چیز کیا ہے؟ یہ رسم زندگی ہے. اصل چیز جو ہے وہ زبان محبت ہے, اور زبان محبت سے مراد ارشادات مصطفیٰ ہے, تعلیمات اسلام ہے. ہم پنجابی, مہاجر, سندھی, پٹھان بعد میں ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہم پہلے ہیں. یہ ساری چیزیں برتنے کی ہے, ایک تعارف کی چیزیں ہیں. یہ مستقل کوئی قومیں نہیں ہیں, یہ مستقل مذہب نہیں ہے, یہ تو صوبوں کا بدلنا ایک تعارف کے لیے ہے. اصل ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں, اسلام ہے. اور اسی کی شریعت مطہرہ نے ذکر کیا کہ یہ عدل تم بیدار اپنے اندر رکھو. گھر کا چچا ابو لہب ہے لیکن دین مصطفیٰ سے غافل ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. حبش کی برادری سے آنے والا حبشی غلام حضرت بلال ہے لیکن وہ کئیوں سے سر پر چڑھا ہوا اور کئیوں کے سروں کا تاج ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سب سے بڑی برادری محمدی برادری, سب سے بڑی برادری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ برادری ہے. تو آپ دیکھیے کہ گھر کا چچا ہے ابو لہب لیکن اس کی کوئی عزت نہیں ہے, قرآن میں اس کی مذمت آئی ہے. لیکن سیدنا بلال ہے, وہ حبش کے رہنے والے ہیں اور مدینے سے کوسوں دور رہنے والے ہیں, لیکن جب وہ آ کر اس پیغام حق کو قبول کر لیتے ہیں جو برادری محمد ہے اور جو برادری مصطفی ہے, اور وہ تصویر کے اس دانے میں شامل ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہے, تو وہ اس صف میں آ جاتے ہیں جس صف میں قرشی آ جاتے ہیں, جس صف میں ہاشمی آ جاتے ہیں. تو یہ شریعت مطہرہ اس عدل کا یہاں پر بیان کر رہا ہے. اور فرمایا دیکھو فلا تتبعوا الہوا, اور دیکھو فیصلہ کرتے وقت اپنی خواہش کو بیچ میں نہیں لانا. ان تعدلوا, فرمایا خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے تم الگ نکل جاؤ, یہ کبھی نہ کرنا. وَإِن تَلْوُ, اور ہیرا پھیری نہ کرنا, یہ قرآن کہتا ہے. گواہ کو الجھانا نہیں کہ کالے کوٹ والے کو 50,000 مل گیا تو جھوٹ بول کے اس کے پیچھے لگ گیا, پتا یہ غلط پر ہے. وہ پیسے بھی حرام کے, عزت بھی دنیا میں نہیں اور قبر بھی جہنم. قرآن کہتا وَإِن تَلْوُ, ایسی جراح نہ کرنا جس میں ہیرا پھیری ہو. صحیح گواہ کو کنفیوز نہ کرنا, اس میں جراح کر کے اس کو الجھانا نہیں. جب تمہیں پتا چل گیا ہے کہ یہ حق ہے, سارے کاغذات موجود ہیں, پھر ہیرا پھیری سے تم کام نہ لینا. وَإِن تَلْوُ, پھر ہیرا پھیری نہ کرو. اور تُعْرِضُوا, اور منہ نہ پھیرو. کیوں؟ فرما فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, اس لیے کہ جو تم کر رہے ہو اللہ کو سب خبر ہے. دیکھیں آیت کو ختم بھی اس پر کر دیا گیا کہ جو تم کر رہے ہو نا وہ اللہ رب العالمین کو بولیے سب خبر ہے. اور یہ جملہ سماعت فرما لیجیے کہ انسان میں حسب ذیل باتیں جانبداری پر آمادہ کرتی ہے. میں نے عرض کیا آپ کو کہ عدل کا دشمن ہے جانبداری, عدل کا دشمن ہے جانبداری. تین چیزیں ہیں جو بندے کو جانبداری کی طرف لے جاتی ہے. پہلی چیز ہے محبت, دوسری چیز ہے منفعت ذاتی, ذاتی اپنے مقصد, اور تیسری چیز ہے خارجی مذاہب. تو پہلی کی میں تشریح کر دوں مختصر طور پر آپ کے سامنے تاکہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ذکر فرما دیا ہے کہ قاضی اور حاکم کا یہ فرض ہے کہ وہ فصل مقدمات میں غنی اور فقیر گورے کالے کو نہ دیکھے. اس کا فرض ہے کہ جناب وہ اپنی منصبی, اس کا فرض منصبی یہ ہے کہ قانون کو افراد متعلقہ پر منطبق کرے, اور خاص طور پر غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس چیز پر بھی خاص طور پر غور کرے کہ اس کے سامنے جو قانون آ گیا ہے, مسئلہ آ گیا ہے, تو وہ حکم اور فیصلے کا مدار ارتکاب عمل کے سبب پر ڈالے. ایک عمل ہوا ہے اس میں تھوڑی سختی ہے, لیکن وہ سختی کو نہ دیکھے, اس کے اسباب کو دیکھے کہ یہ کیوں کی گئی ہے. صرف سختی کو دیکھ کر یار آپ نے مسجد سے اس کو بھگا دیا, آپ نے فلانا کام کر دیا, یہ اس قسم کے چار پانچ عقل مند ہمارے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ عدل کا تقاضا ہے کہ ظاہری عمل کو نہ دیکھے بلکہ بواعث اور سبب کو دیکھے. باپ نے اگر بیٹے کو تھپڑ مارا تو گوروں کا قانون یہ ہے, گورے جناب باپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں. گورے بولیے, آج لوگ کہتے ہیں گورا بڑا ترقی ہے. میں نے کہا گورا اس دور کا سب سے بڑا رسوا ہے, ان کی نسلیں ختم ہو گئی, ان میں محبت کیا ہوتی ہے یہ ختم ہو گئی, محبت کے مصارف ختم ہو گئے, ان کی آنکھوں سے شرم اور حیا, عزت و تکریم کی چادر ختم ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر قدغن لگائی کہ جو محبت کو استوار کرنے والے, محبت کو فروغ دینے والے, محبت کو نشنما دینے والے, حیا کو نشوونما دینے والی چیزیں تھی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام آپ دیکھیے. سیدہ زہرا جب آتی تو حضور کھڑے ہو کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے، اپنی چادر بچھاتے اور ان کو بٹھاتے، اور جب سید عالم سیدہ زہرا کے گھر جاتے تو وہ کھڑی ہوتی، سرکار کی دستبوسی فرماتی اور چادر بچھاتی، سرکار تشریف رکھتے. تو شریعت مطہرہ اور سید عالم کی سنت میں محبت کی مشروما کے ذرائع پیش کیے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے بچے کھیل رہے ہیں لیکن اس سے کوئی کیفیت تاری نہیں ہو رہی. سرکار نے فرمایا تمہیں تمہارا دل نہیں خوش ہوتا ان بچوں کو دیکھ کر؟ فرما نہیں. حضور نے فرما تم بڑے سنگ دل ہو. کیا فرمایا؟ تم بڑے سنگ دل ہو، بچوں کو دیکھ کر تمہارا دل خوش نہیں ہوتا. اب دیکھیں حضور نے درس بھی دیا اور اس کی نشوہ دینے کے لیے اپنے عمل سے مثالیں بھی دی. چھوٹے بچوں جو حضور کے قریب رہا کرتے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب حضور تشریف لائے اور مدینے کے رات میں دعا فرمائی تو مدینے میں ایک پھل دو دفعہ ہوتا تھا، سال میں جو ایک دفعہ ہونے والا ہے وہ دو دفعہ ہوتا اور کوئی خراب نہ ہوتا. تو انصار کے مختلف قبیلے اپنے پھلوں کو لے کر آتے حضور کے پاس برکت کے لیے، اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری عمر 8 یا 10 سال تھی، ہم حضور کے دائیں طرف کھڑے ہوتے سارے بچے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر پھل کو اٹھاتے اپنی آنکھوں پر رکھتے، اگر کھجور ہے یا جو بھی چیز ہے اس کو اٹھاتے اپنی آنکھوں پر رکھتے، برکت کی دعا فرماتے، جو بچہ قریب ہوتا اس کو دے دیتے. حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، مسلم میں ان سے درجنوں روایت ہے، بخاری میں ان سے درجنوں روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی کے باہر کھیل رہا تھا، سرکار آئے اور حضور نے مجھے پکڑ لیا، محبت نے مجھے پکڑ لیا. کہتے ہیں کہ میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، فرما مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے جس طرح کے عطر سے ملوث کوئی روح ہو جو میرے چہرے کے اوپر پھیری جا رہی ہے. یہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ ارضاہ عنہ کو یہ مقام ملا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت امام حسن حسین کو آپ دیکھیں کہ سرکار منبر پر چل پکے ہیں، اگر امام حسن پہلی صف میں آتے ہیں اور لڑکھڑاتے ہوئے آتے ہیں تو جب تک وہ صحیح چل رہے ہیں تو حضور نے خطبہ جاری رکھا، جیسے وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرے تو حضور منبر سے اتر گئے، اور حضور نے منبر سے اتر کر امام حسن کو گود میں اٹھا لیا، اور گود میں اٹھا کر آپ نے خطبہ دیا اور شاہ فرمایا کہ واقعی میں بندے کی اولاد اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، بندے کی اولاد اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں یہ تو اسلام ہے کہ جس نے رشتوں کو ختم نہیں کیا بلکہ رشتوں کو عظمتیں بخشی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ حضرت سید الشہداء کی صاحبزادی ہیں امامہ اور دیگر ہیں، ایک دوسری امامہ ہے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر نماز پڑھتے تھے. تو یہ محبت اور رشتے کا احترام اور اس کے فروغ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات سے پیش فرمایا. آج اگر یورپ کے اندر کسی ماں باپ میں اگر اپنے بچے کو زجر و توبی اور انسان بنانے کے لیے اگر ڈانٹ بھی دیا، اس نے پولیس کو فون کیا تو گورے آئے اس کو اٹھا کر لے گئے، تو یہ تو قانون ہے. اور پھر اس کو فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے ایک ڈے ہوتا، مدر ڈے، کیا کہتے ہیں جی، مدر ڈے اور فادر ڈے. تو ہم نے کہا یہ تو ایسی رسوائے زمانہ قوم ہے، یہ اس ملت، اس قوم اور اس سرزمین کی محافظ اور اس سے محبت کرنے والی کیسے ہو سکتی ہے جس کے دل، جس کے لیے باپ کے لیے سال میں صرف ایک دن ہو، ماں کے لیے ایک دن ہو، رشتے کے لیے ایک دن ہو، بلکہ وہ دن بھی تباہ و برباد ہو گئے صرف اپنا نام ایک سوسائٹی کے اندر اخلاقی طور پر پیش کرنے کے لیے فادر ڈے یا مدر ڈے انہوں نے منایا. بلکہ شریعت مطہرہ تو یہاں تک لے کر آتی ہے، رسول پاک فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھے تو اسے اللہ رب العالمین حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے. وہ تو اسلام ہے، رشتوں کی قدریں تو اسلام پیش کرتا ہے، رشتوں کے مقام کو تو اسلام واضح کرتا ہے. تو حضرت گرامی یہاں پر جو تین چیزیں میں عرض کر رہا تھا جانبداری کی، وہ پہلی چیز ہے محبت و عشق جو بندے کو جانبداری کی طرف لے جاتی ہے. اور شریعت مطہرہ نے اسی چیز کو ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی فعل آپ کے سامنے، کوئی کام آپ کے سامنے، قاضی کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ اس کا سبب جو تھا، اس سبب کی وجہ سے اگر اس پر کوئی سرزنش یا سزا دی گئی ہے تو قاضی کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر وہ سبب جو کام ضروری تھا اور سزا اگر دے دی گئی ہے اور وہ سزا دی ہے تاکہ وہ سبب پایا جائے تو قاضی سختی کو نہ دیکھے، اس معاشرے کے اعتبار سے سبب کو دیکھ کر اس ملزم کو رہا کرے اور اس پر سختی نہ کرے. مثال کے طور پر اس کی مثال ہمارے فقہا نے دی ہے کہ باپ نے اگر بیٹے کو تھپڑ مار دیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، یہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، فعل سخت ہے کہ بچے کو اس نے مارا ہے، تو شریعت مطہرہ کہتی ہے لیکن جس سبب مارا ہے وہ سبب اہم تھا، وہ سبب جو تھا وہ اہم تھا، لہذا اس پر کسی ظاہری حرکت اور ظاہری بوائش کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ وہ سبب جتنا اہم تھا اس کو دیکھتے ہوئے معاملے کو درگزر کیا جائے گا، تاکہ اس سے معاشرے کو مفید منافع ملے. ہاں، باپ کو اصلاحی جملے کے اندر سمجھایا جائے گا، دیگر اور الفاظ کے اندر کہ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہاں وہ سبب جو تھا اگر وہ غیر اہم تھا اور اس پر سختی غلط کی گئی ہے تو اس پر سزا ضرور دی جائے گی. یہ آگے کے الگ معاملات ہیں، ایک بات. اور پھر اللہ رب العالمین خود گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے. حضرت فاروق اعظم کے دور میں چور پکڑا گیا، حضرت عمر کے دور میں ایک چور پکڑا گیا. جب اس چور کو لایا گیا اور فتویٰ دے دیا گیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیں، فتویٰ کیا دیا گیا؟ اس کے ہاتھ کاٹ دیں. اور ہاتھ اس لیے کاٹ دیے جائیں کہ معاشرے کے لیے ناسور ہو گیا، تعزیرن اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. یہ اسلامی سزائیں ہیں. آج گوروں کے وہاں قانون یہ ہے کہ چور گھر میں گھس آئے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں ڈرائیور کے ساتھ سفر کر رہا تھا برمنگھم میں، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے کہ میں سیکورٹی گارڈ ہوں. میں نے کہا آپ کی کیا ذمہ داری ہوتی؟ کہتے ہیں بس ہم کھڑے رہتے ہیں. میں نے کہا اگر کوئی آ جائے چور تو کہتے ہیں ہم اس کو چوری کرنے دیتے ہیں. تو کہا پھر آپ کریں گے کیا؟ کہنے کہ ہم صرف پولیس کو فون کریں گے اور پولیس کو بلائیں گے. میں نے کہا پولیس کب آتی ہے؟ کہا جب وہ جا چکا ہوتا ہے. تو میں نے کہا یہ ان کا قانون ہے، یہ گوروں کا قانون ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون دیا جس کا اظہار فاروق اعظم سے ہوا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوفے سے لے کر حرم تک وہ تنہا عورت آئی ہے اور جس کے جسم کے اوپر سونے لگے ہوئے تھے لیکن اس کی طرف نظر اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ قانون. اور پھر آج میں کہتا ہوں کہ جس طرح کراچی کے اندر، جیسا پاکستان کے اندر عدل کا فقدان ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب گورے زیادہ اچھے ہیں. میں نے کہا پاکستان ہی زیادہ اچھا ہے. گوروں کے وہاں سے اگر روڑوں سے صرف کیمرے ہٹا دیے جائیں ہے، اور ٹیکس اور دیگر چیزوں کی سزائیں اور پنشمنٹ کے جو سلسلے اس کو ہٹا دیا جائے، تو یورپ جو ہے وہ زلزلے سے زیادہ بدتر منظر پیش کرے گا. لیکن یہاں پر ہمارا نظام زلزلے سے زیادہ بدتر ہے، لیکن قرآن و سنت کے معاملے والے ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے شریعت پر عمل کرتے ہیں. آج اگر اتنی زیادہ بے اعتدالی کے باوجود چند شریعت پسند ہے جو ٹارگیٹ کلنگ کرتے ہیں، چند شریعت پسند ہے جو لوگوں کو مارتے ہیں، لیکن آج بھی میں کہتا ہوں روڈ پر کھڑے ہو کر میں کہتا ہوں کہ 99% لوگ آپ کو سمجھ ملیں گے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، جو کہیں گے کہ کسی کا موبائل لوٹنا جائز نہیں ہے، کسی کو کسی کے ساتھ دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، کسی کے ساتھ اس سے پوچھے آپ نے کبھی ایسا لوٹا ہے؟ تو میں کہتا ہوں 80% لوگ ہمارے کراچی میں ایسے ملیں گے آپ کو جنہوں نے یہ گناہ نہیں کیا ہوگا. ان سے پوچھے کہ کیا افتخار چودھری آپ کو پکڑے گا؟ اس نے کہا کون افتخار چودھری؟ اللہ پکڑے گا. تو الحمدللہ یہ اسلام کی تربیت ہے کہ آج جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں، اس کے 10% حالات بھی اگر یورپ کے اندر ہو جائے تو یورپ ختم ہو جائے. یہ آج الحمدللہ حضرات صوفیہ کی وہ تبلیغ کا نظریہ ہے اور اسلام کے کلمے کی برکت ہے اور خدا کے ہونے اور مرنے پر یقین اور خدا کے حضور جواب دینے کا وہ عدل والا نظام ہے جس کی وجہ سے بندہ چوری کا ارتکاب نہیں کرتا، خیانت کا ارتکاب نہیں کرتا. اگر اس سے کوئی معاملات اگر سرزد ہو جائے تو ایسے نہیں ہوتے جیسے یہاں پر ہونے چاہیے. جس طرح سیاستدان اس دور میں اور اس حالات میں خباثت کر رہے ہیں کہ عوام اس کو سوچ بھی سکتی ہے، عوام کو کون پکڑتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ 100% ہمارے جناب جو ہے کہ لینے والے وہ ہمارے صدر بھی بن سکتے ہیں؟ ہم نے تو کبھی اتنی چوری نہیں کی. تو یہ اوپر کے شیطان ہے جو گوروں کے پروردہ ہے، لیکن الحمدللہ جو محمدی کلچر کے پروردہ ہیں انہیں حرام و حلال کی تمیزیں ہیں الحمدللہ. آج بھی زکات کا نظام بالکل چل رہا ہے. زکات کا نظام مجھے کیا پتا آپ کتنے مالدار ہیں، اور آپ کو کیا پتا میں کتنا پیسے والا ہوں، لیکن آپ کو وہ کیا چیز ہے جو رمضان کی پہلی تاریخ کو کبا دیتی ہے اور آپ سارا شیڈیول بناتے ہیں اس میں زکات کو منہا کر کے رشتہ داروں کو دیتے ہیں؟ کوئی صدر زرداری آپ کو بول رہا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کا خوف ہے. یہ کیا ہے جی بولیے؟ اللہ کا خوف ہے. تو میرے دوستو یہ دین کی برکت ہے جس کی وجہ سے معاشرت کے اندر امن موجود ہے، معاشرت کے اندر لحاظ موجود ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ذکر فرمایا تھا کہ لوگوں اس بات کو سن لو، تم سے پہلے ایسے لوگ تھے جو ہلاک ہو گئے. قال رسول اللہ فرما انما اهلك الدين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم شريك تركوه واذا سرق فيهم بعيد اقاموا عليه الحدائد. فرمایا تم سے پہلے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ چوری کرتا تھا اور وہ بڑا معزز اور چودھری اور بڑا ماہر ہوتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، وہ کمزور ہوتا تو اس کو سزا دی جاتی. سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ اذا سرق فیہم شریف ترکو و اذا سرق فیہم ضعیف اقاموا علی الحدود. فرما لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدھا. فرما اگر اللہ کی عزت کی قسم اگر محمد رسول اللہ کی بیٹی سیدہ زہرہ بھی چوری کرے گی تو محمد رسول اللہ اس کے ہاتھ کاٹیں گے. تو یہ قانون وہ ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مرحمت فرمایا. سیدہ زہرہ ان باتوں سے پاک ہیں, ہاں وہ محفوظ ہے, وہ اللہ کی رحمت کی چادر میں ہیں, لیکن حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری چہیتی بیٹی ہے, لیکن اگر اس سے بھی اس بات کا ارتکاب ہوگا تو میں عدل یہ پیش کرتا ہوں, چاہے وہ میرے باپ کے خلاف گواہی جا رہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے, بیٹے کے خلاف جا رہی ہو, رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو, جو حق ہوگا اس کو نافذ کیا جائے گا. حضرت عمر کے دور میں ایسا ہوا, حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں, مصر کے گورنر کا بیٹا ہوں, ڈنڈا لے کر ایک مصری کی پٹائی شروع کر دی. وہ مصری آیا اور اس نے آ کر حج کے مہینے میں آ کر حضرت فاروق اعظم کو کہا کہ حضور دیکھے مجھے تھا مارا, میرے کندھے کی ہڈی توڑ دی. حضرت عمر نے اس مصری کو دیکھا اور مصری کو بلایا, کہا کہ تیرے کندھے کی ہڈی توڑ دی. کہا کہ کس نے؟ کہا صحابی رسول عمر بن عاص کے بیٹے نے اور وہ مصر کے گورنر, انہوں نے گواہی لینے کے بعد فرمایا چل پھر مینا میں مجھے ملے گا تو بتانا. اب جیسے عمر مینا کے اندر گئے تو وہ مصری بھاگتا ہوا آیا, اس نے کہا حضرت یہ ہے. اب آپ سنیے کہ مینا کے میدان کے اندر جس وقت اس نے کہا حضرت فاروق اعظم سے, وہ دیکھیے گورنر کا بیٹا جا رہا ہے, آپ نے اشارہ کیا پکڑ کے لاؤ, لایا گیا. آپ نے اسی کے ہاتھ سے اس کا درہ لیا, فرمایا یہی تھا. کہا اس سے ملتا جلتا ہے. کہا ایسے ہی تھا. کہاں کمار. باپ کو بلایا, عمر بن عاص کو سامنے کھڑا کیا, کہا دیکھ تیرے بیٹے کی پٹائی کیسے ہوتی ہے. باپ کے سامنے سیدنا عمر رضی اللہ, کیونکہ سیدنا عمر بیدار, ان میں بیداری تھی اللہ کی یاد کی, ان میں بیداری تھی نفس کی نگہبانی کی, ان میں بیداری تھی رب کے حضور حاضر ہونے کی, ان میں یہ بیداری تھی کہ اگر نہر فرات کے قریب ایک بچہ ایک کتا پیاس سے اگر مر جائے تو رب کریم پوچھے گا کہ تیری رعایا میں وہ بھی تو زیرو تھا, اسے پانی کیوں نہیں پہنچا. آج کراچی جل رہا ہے, آج کراچی کہ یہ کیا جواب دیں گے ہاں؟ تو جاگے پاکستانیوں, جاگو اے مسلمانوں, جاگو اور اپنے نظام درست کرو. اگر وہ درست نہیں کرتے اپنے محلوں کی خود حفاظت کرو, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو, اپنے محلے میں جو بڑے بزرگ ہیں ان کا احترام کرو, ان کی املاک کا احترام کرو. یہ وطن تو ہمارا ہے, یہ اسٹریٹ لائٹیں آپ توڑ دیتے ہو, سگنلز توڑ دیتے ہو, یہ نقصان کس کا ہے؟ یہ ہمارے ملک کا ہے, اس کا لحاظ کرو. اللہ رب العالمین اپنی خفیہ تدبیر میں ان کو ضرور لے گا اور یہ عبرت کا نشان بنیں گے. یہ ظالم غور نہیں کرتے, ان کی نسلیں تباہ ہو گئی ہیں, ان کا خاندان نہیں ہے. خاندان تب ختم ہو گئے, خاندان تک ختم ہو گئے جس طرح فرعون کا نام لینے والا نہیں, ان کا بھی کوئی نام لینے والا نہیں. مسلمانوں کو دن دہاڑے مار دیا جاتا ہے, گاڑیاں غریبوں کی جلا دی جاتی ہے, قتل و غارت گری کے منظر بتائے جاتے ہیں. یہ باتیں مسجدوں میں نہیں کی جائیں گی تو کیا آسمان پر جا کر کی جائیں گی؟ مسلمانوں کے دکھ پر رونا ممبروں پر نہیں ہوگا تو کہاں پر ہوگا؟ ملک کی صلاح کی بات اگر مسلح پر نہیں کی جائے گی تو کہاں کی جائے گی؟ ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں, غوث اعظم بغداد کی سیاست اپنے ممبر پر کیا کرتے تھے. حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین یزید کے خلاف نکلے جو تھے وہ یہ فکر تھی, اور وہ خطبات انہوں نے ممبروں پر دیے تھے. میں کوئی سیاسی نہیں, اگر سیاسی تقریر بھی ہے تو سنو, وہ یہودیوں کا مذہب ہوگا جس میں سیاست دین سے دور ہوگی. ہم مسلمان ہیں, اسلام میں سیاست ہے, کیونکہ یہ معاشرتی زندگی یہی تو سیاست ہے. جھوٹ کا نام سیاست نہیں, ہر ایک کا حق اس کو دینا, اس کا لحاظ رکھنا, ایک بڑا ہو کر پورے محلے کا خیال کرے, یہی تو سیاست ہے. معاشرت کی زندگی کو امن ہو, امن و امان و راشتری کو پھیلانا, بڑوں کے حقوق اور بچوں کے حقوق کو نافذ کرنا, یہی تو سیاست ہے. اور الحمدللہ یہ قرآن پیش کرتا ہے, یہ حدیث پیش کرتی ہے. عمر بن عاص کے بیٹے کو جو مارا گیا اور مار مار کر مصری تھک گیا, آپ نے کہا دل بھر گیا تیرا؟ کہنے لگے ہاں بھر گیا. عمر بن عاص کو بلایا, فرمایا عمر سنو میری بات, اللہ نے تو لوگوں کو ان کی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا تھا, تیرے بیٹے نے غلام بنا لیا. یہ حضرت عمر کے جملے, یعنی تیرا بیٹا اگر تو گورنر ہے اور تیرا بیٹا گورنر کا بیٹا ہے تو جناب وہ رعایا پر جائے جیسا عمل کر لے, جس کی چائے ٹھیلے کے اوپر سے وہ سبزی اٹھا لے, جس کی دکان سے جائے پھل فروٹ اٹھا لے, جس کے پاس پرچی بھیج کے بھتے وصول کرے, اور اس کی سرپرستی تم کر رہے ہو. فرمایا اللہ نے ان لوگوں کو ان کی ماں کی پیٹ سے آزاد پیدا کیا ہے, یہ غلام کسی کے نہیں, غلام ہے تو محمد رسول اللہ کے ہیں, غلام ہے تو محمد رسول اللہ کے. تو میرے دوستو ہمیں اپنی زندگی میں عدل کو نافذ کرنا ہے, اور عدل کا معیار کیا ہے؟ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا,
بیوی کا جو حق ہے وہ اس کو دینا، آگے ساری تفصیل آئے گی، بچوں کا جو حق ہے وہ ان کو دینا، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو دینا، اپنے وجود کو انتہائی کریم اور رحیم بنانا اللہ کی رضا کے لیے، کس کے لیے بولیے؟ اللہ کی رضا کے. آج آئیے میں بھی اور آپ مل کر ایک عہد کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں اوور ٹیک کر رہا ہوگا تو ہم اس کو راستہ بھی دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم سگنل سے نہیں توڑیں گے، بولیے، نہیں توڑیں گے. ٹریفک کا جو نظام ہے ہم اس کے قانون کی بالادستی اس کے لیے نہیں، یہ نظام زندگی ہے. صوفیہ کہتے ہیں جب بندہ نیچے سے بگڑتا ہے تو اوپر سے بگڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہماری، ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا میری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، انہوں نے فرما کہ تم سگنل توڑتے ہو؟ سب توڑتا ہوں، چھوٹ گئی نماز. اس نے کہا جی سگنل کا نماز سے کیا تعلق؟ فرمایا جب کسی ایک نظام کو تم غیر ضروری سمجھتے ہو تو اہم نظام بھی تمہارے نزدیک غیر ضروری ہو جائے. لہذا کوئی بھی قانون غیر ضروری نہیں ہے، وہ احترام کے لیے. کیا آپ مل کر اس درس میں عہد کرتے ہیں؟ اگر کسی کو سمجھانے سے ہماری جان کو نقصان پہنچتا ہے، لیکن ہم اپنے معاشرے میں کسی کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنیں گے، بولیے انشاءاللہ. کسی کو جنگ کی طرف نہیں اباریں گے، کسی کو، کسی مسلمان کو مارنے کی طرف نہیں اباریں گے، فراڈ کی طرف نہیں اباریں گے. جو چلن ہے شریعت مطہرہ پر انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے. اور عدل یہی ہے کہ نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کیا جائے، ماں باپ کو ان کا حق دیا جائے، بیوی بچوں کو ان کا حق دیا جائے، مال جو جمع ہے اس کو اس کا حق دیا جائے، روزمرہ جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں اس کا حق دیا جائے. صحت کا حق ہے کھانا پینا، سونا آرام. یہ نہیں کہ سال بھر روزے ہی رکھتے رہو، یہ نہیں کہ مسلح پر ہی کھڑے رہو، یہ نہیں کہ صرف بیوی بچوں کے پاس ہی رہو، بلکہ جو جو حق شریعت مطہرہ نے دیا ہے اس کو اس کے حق میں اتنے وقتوں میں اللہ کی رضا کے لیے. بیوی کا بھی احترام ہوگا تو اللہ کی رضا کے لیے، بچوں کا احترام ہوگا اللہ کی رضا کے لیے، پڑوس کا احترام ہوگا اللہ کی رضا کے لیے. اس لیے کہ مومن وہ ہے جس کے عمل پر اسے اجر ملتا ہے، اور اس عمل پر اجر ملتا ہے کہ جب اسے اپنے عمل میں یاد ہو کہ یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ بولیے اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اور اسی کو قرآن مجید نے ذکر کیا کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ انصاف کرو، انصاف اگر تم نے نہیں کیا تو بچو گے تم بھی نہیں، کوئی نہیں بچے گا. تو لہذا اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اپنے اندر انصاف کرنا، جو ہم لوگوں سے کہیں خود بھی عمل کریں، جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے کے لیے پسند کریں. اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے اس سے اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائے، مال دیا ہے اس سے فائدہ پہنچائے، طاقت دی ہے اس سے فائدہ پہنچائے، شعور دیا ہے اس سے فائدہ پہنچائے، کچھ بھی نہیں ہے تو چپ رہ کر فائدہ پہنچائے، خاموش رہ کر فائدہ پہنچائے. اللہ رب العالمین یہ نظام زندگی اور سلیقہ زندگی میں ہمیں ادائیگی بندگی کے سلیقے ہمیں عطا فرمائے. آنے والا درس انشاءاللہ جانبداری کے جو تین اصول تھے، محبت کی بنا پر جانبداری ہوتی ہے، منفعت ذاتی کی بنا پر جانبداری ہوتی ہے، اور مظاہر خارجی مظاہر کی بنا پر جانبداری ہوتی ہے، اور وہ جانبداری صرف عدالتوں تک نہیں ہے، ہمارے اندر بھی ہوتی ہے. اور جب ہم اپنے اندر جانبداری شروع کر دیتے ہیں نفس کی تو پھر نمازیں بھی نہیں رہتی ہیں اور کوئی حقوق نہیں رہتے. لیکن جب ہم عدل کی طرف آتے ہیں، اور اس میں آخری بات اس حوالے سے میں کر کے میں پیش کر دوں آپ کو، اور وہ اس حوالے سے ایک عملی ایکسرسائز کے لیے، کہ ایک تو یہ ہے کہ نماز ہم نے فقہ کے جو تمام طریقے ہیں کہ نماز میں سات فرض ہے، ان فرائض کے ساتھ جو واجبات ہیں، ان واجبات کے ساتھ جو سنن مستحبات ہیں، اس کے ساتھ ہم نے ادا کرنی ہے. اور ادا کرنی ہے کس کے لیے؟ مل کر کے یہ کس کے لیے؟ مل کر کے یہ وضو کس کے لیے کرنا ہے؟ مسجد میں کس کے لیے آنا ہے؟ سجدہ کس کے لیے کرنا ہے؟ نمازیں کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے. اس خیال کو گروتھ دیں اور اس خیال کو ترقی دے، آپ کے اندر عدل خود پیدا ہو جائے گا، آپ کے اندر انصاف خود بخود پیدا ہو جائے گا. اس لیے کہ جس کا نفس بیدار رہتا ہے اس کے اندر بیداری لقاء الہی، بیداری ہے ملاقات الہی جس کے اندر رہتی ہے، وہ نہ حاسد رہتا ہے، نہ وہ بدکار ہوتا ہے، نہ وہ ریاکار ہوتا ہے، اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے. اور بقول سیدنا صدیق اکبر کے کہ بندے کی مثال مومن کی مثال یوں ہونی چاہیے جیسے کشتی جو ہے وہ سمندر کے اوپر چلتی ہے. دنیا ایک سمندر ہے،
آپ اس کے اوپر سے اپنی زندگی کو لے جائیں, اور اگر سمندر کا پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر سب نظام غرق ہو جاتا ہے. اور اس دنیا کے اوپر ہمارے لے جانے والی چیز کیا ہے؟ وہ پرواز بھرنے والی چیز ہے, یاد الہی, موت کی حقیقت اور رب سے ملنے کا تصور. اور اس میں نمازوں کی سخت پابندی ضروری ہے, وہ مجاہدہ ہے رب کی طرف لانے کے لیے. خواہش نہیں ہو رہی لیکن آپ بڑھیں اور نماز کی طرف آئیں, دین کی طرف آئیں, حق بولیں, آئیں, کیونکہ یہ آپ کے اندر قوت ارادی پیدا کرے گی, پختہ کرے گی کہ آپ اللہ کے لیے اپنے آپ سے لڑنے لگ گئے ہیں. اور کبھی اگر یوں ہو جائے, جس طرح میں نے درس تصوف میں بھی عرض کیا تھا, کہ کبھی آپ کے اندر کیفیت یوں ہو جائے کہ جناب عصر کی نماز ہے, عصر کی نماز میں شروع کی چار رکعتیں غیر موقعدہ ہیں, تو انسان کی طبیعت میں کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ یار چار رکعت غیر موقعدہ ہے, فرضی پڑھ لو, تو ہم نے وہ چار رکعت غیر موقعدہ بھی پڑھنی ہے. بولیے, آپ کہیں گے کیوں ضروری ہے؟ میں نے کہا جی فقہ کی ایک تعریف اور طوالت ہے, اس کو میں ایک طرف رکھتا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں نا کہ اگر جس نے نفل چھوڑی وہ فرض بھی چھوڑے گا, جس نے کسی کام کو ہلکا سمجھا وہ بڑے کام کو بھی چھوڑے گا. تو یہ تمام عبادت کے جو سلیقے ہیں, نماز کے بعد بیٹھنا, تسبیحات پڑھنا, یہ سارے معمولات یہ ایسے ہیں جس میں ایک میں بھی اگر بندہ ڈھیلا ہوا آج نہیں تو کل وہ فرض سے بھی جائے گا. جس نے سنتیں چھوڑی وہ فرض سے گیا, جس نے نوافل چھوڑے وہ سنتوں سے گیا. تو لہذا نماز کا جو طریقہ ہے, چاہے دل ہو رہا ہو یا نہیں ہو رہا ہو, اس تربیت کے ساتھ کہ اللہ نے اس کو رکھا ہے, اور اس میں چھوڑنے میں میرے لیے خطرہ ہے. اور وہی بات کہ وقتی طور پر تھوڑی سختی ہوتی ہے, جس طرح دوائیاں تھوڑی دیر کے لیے کڑوی لگتی ہیں, لیکن اس کے بعد اسے نہیں سمجھ میں آتا کہ میرے اندر یہ توانائی کہاں سے آ گئی ہے. تو میرے دوستو, ہم نے اپنی زندگی جو گنوانی تھی گنوا دی ہے, اب جو تھوڑا سا وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے, ہم غور و فکر و تفکر کر کے اس میں اپنے خیالات اور اپنے نفسیاتی پہلو کو ترقی دیں, اور اپنے آپ کو اتنا مستعد کریں کہ گناہ سے ہمیں خود بخود نفرت پیدا ہو جائے, اور نیکی کے کام کی طرف ہم خود آگے بڑھنا شروع ہو جائیں. یہ مقصد صرف نہ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ پلانے کا تھا, نہ کسی کی طرف تنقید کرنے کا تھا, یہ تو نصاب زندگی تھی اور عدل کے پیغام تھے, اور عدل کے لیے گواہیاں لی جاتی ہے. تو ہم اپنے آپ سے گواہیاں لے رہے تھے کہ ہم کیا کرتے پھرتے ہیں, تو اور گواہیوں کو لینے کے بعد فیصلہ ہمارے پاس صرف یہی آ رہا ہے, اور عدل کا فیصلہ آج کا قاضی صرف یہی کر رہا ہے کہ تمہاری نجات اگر ہے تو وہ صرف اللہ کو یاد کرنے میں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
مدثر سامعین اکرام, درس نصاب زندگی کے عنوان سے